خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، خوف خدا و عشق مصطفی، علم و عمل اصلاح معاشرہ، فقہ شریعت و طریقت کا مجموعہ مدنی مذاکرہ، ہے مجموعہ مدنی مذاکرہ،
مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلاۃ و السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. صلاۃ و السلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. نویت سنت الاعتکاف، جب کبھی داخل مسجد ہونے کی سعادت پائیں اعتکاف کی نیت ضرور فرمائیں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دلی میں نیت کر لیجئے کہ میں نے اعتکاف کی نیت کی. جب تک مسجد میں رہیں گے مفت ثواب ملتا رہے گا. یاد رکھیے، مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا ہوا پانی پینا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جب کہ پہلے سے نیت اعتکاف کی ہوئی تھی. کھانا پینا سامنے آ گیا، کھانے پینے کے لیے اعتکاف کی نیت نہیں ہو سکتی. ہاں، اب بھی ثواب کے لیے کی جا سکتی ہے، کر لیجئے. جب تک مسجد میں رہیں گے اعتکاف کا ثواب بھی ملے گا، اور کھانا اب کھانا چاہتے ہیں اور اعتکاف کی نیت پہلے کر لیے ثواب کے لیے، تو کچھ ذکر و درود کر لیں، چاہیں تو بارہ بار درود پاک پڑھ لیں، اب چاہیں گے تو کھا پی اور سو سکیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رسالہ زیاد درود و سلام، پیج نمبر 8، فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جسے یہ پسند ہوگا اللہ پاک کی بارگاہ میں پیش ہوتے وقت اللہ پاک اس سے راضی ہو، اسے چاہیے کہ مجھ پر کثرت سے درود شریف پڑھے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ، جمعہ الاخرہ کی آج مدنی چینل کے اسکرین پر چوتھی تاریخ بتائی جا رہی ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر عاشقان رسول جمع ہے، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائے فوراً میری اصلاح فرمائے، مجھے آئے بائے شائیں کرتا، اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاء اللہ عز وجل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جہیز کے حوالے سے جو دکھاوا کیا جاتا ہے، حلال اعلان جو بتایا جاتا ہے کہ دیا یہ دیا جس طرح دیا، تو میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اس میں اگر جو دیکھنے والے ہوتے ہیں وہ حلال اعلان بلایا جاتا ہے نا دیکھنے کے لیے کہ آئیں آپ بھی دیکھیں آپ بھی دیکھیں، تو ان میں اگر جو یتیموں کی بچیاں ہوتی ہیں، جو غربا کی بچیاں ہوتی ہیں، تو کیا ان کی دل آزاری نہیں ہوتی ہے اس میں؟ براہ کرم یہ ارشاد فرما دیں.
اس کو دل آزاری نہیں کہتے، پھر تو وہ بلڈنگ بنانا بھی دل آزاری ہو جائے گی کہ جھگی والے کا دل دکھے گا، پھر جھگی بنانا بھی منع ہو جائے گا کہ وہ جو فٹ پاتھ پر پڑے ہوتے ہیں جن کے پاس مکان نہیں ہوتا ان کا دل دکھ جائے گا، تو یہ تو پھر دنیا کا نظام بھی رک جائے گا. اس کو دل آزاری نہیں بولتے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر اچھی نیتوں کے ساتھ، دل جوئی کے ساتھ کوئی اچھا جہیز دیتا ہے. نیت اچھی ہو، واہ واہ کروانا، حب جا اور یہ سب مسائل نہ ہو. تو اللہ کی رضا کے لیے دل جوئی کے لیے کوئی اچھی چیز دیتا ہے کسی کو اور چار آدمیوں کو دکھاتا ہے, اور اس میں کوئی اس کے فاسد نیت بری نیت نہیں ہے, تو اس پر کسی کی دل آزاری کہنا تو سمجھ میں نہیں آ رہا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
نمک ہمارے کھانوں کا لازمی جز ہے, اس کے بغیر کھانے میں ذائقہ نہیں آتا. نمک ایک انتہائی سستی شے ہے مگر اس کی اہمیت بہت ہے. نمک کا سب سے زیادہ جز سوڈیم ہے, اور عموماً سائنسی زبان میں نمک کو ہی سوڈیم کہا جاتا ہے. ایک نارمل انسان کے جسم میں 250 گرام کے قریب نمک ہوتا ہے. نمک کی دو اقسام دستیاب ہوتی ہیں, سمندری نمک, پہاڑی نمک جسے لاہوری نمک بھی کہا جاتا ہے. اس کے علاوہ قدرت نے پھل اور سبزیوں میں بھی نمک کی کچھ مقدار رکھی ہے. نمک ہمارے جسم میں موجود اجزاء میں سے ایک اہم جز ہے. نمک ہمارے جسم میں فلوئڈز کی مقدار کو برقرار رکھتا ہے. یہ ہمارے جسم میں بلڈ پریشر کو کم ہونے سے روکتا ہے, البتہ اس کی زیادتی بلڈ پریشر کو بڑھا دیتی ہے, دل اور گردے کی امراض میں مبتلا کر سکتا ہے. نمک ہمارے جسم سے کثافت کو بھی دور کرنے میں مدد دیتا ہے. نمک کا استعمال انڈسٹری میں بھی ہوتا ہے اور مختلف اشیاء بنانے میں اس کا کردار ہوتا ہے. دنیا میں تقریباً 20 کروڑ میٹرک ٹن نمک کی پروڈکشن ہے. دنیا کی کل نمک کی پروڈکشن کا 6% حصہ انسان کے استعمال میں آتا ہے. امیر اہل سنت یہ ارشاد فرمائے کہ نمک کے استعمال میں کیا احتیاط کرنی چاہیے اور کھانے میں کون سا نمک استعمال میں رکھنا چاہیے, سمندری یا کان کا؟ اور جو ڈیلر منافع کی خاطر نمک مکس کر کے بیچتے ہیں ان کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم میں سے ایک فضل و کرم یہ نمک بھی ہے, بہت بڑی نعمت ہے, اور یہ اللہ کی شان ہے کہ جس نعمت کی زیادہ بندے کو ضرورت ہے وہ یا سستی کر دی یا مفت کر دی. نمک سے زیادہ ہوا کی ضرورت ہے, ہوا اللہ تعالیٰ نے مفت کر دی. حالانکہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ ایک منٹ کے لیے روک دے تو بندے ڈھیر ہونے شروع ہو جائیں, یہ اس کی شان ہے. تو نمک بھی ضروری ہے, تو اس نے بہت سستا ہمارے لیے رکھا. اتنی ہے اس کی فراوانی اور اس کی کثرت ہے کہ یہ سستا ہے. خیر, تو ہر چیز کا اپنا ایک اعتدال ہوتا ہے, ایک مطلب لیمٹ ہوتی ہے. لیمٹ سے جو بھی چیز زیادہ ہوگی وہ نقصان کرے گی. ہوا ضروری ہے نا, اب اگر کسی کے منہ پہ پائپ رکھ دیں اور اس میں ہوا ڈالتے رہیں تو پھر کیا ہوگا, یہ نعمت زحمت بنے گی نا, اس کا پیٹ پھاڑ دے گی. تو اسی طرح نمک یقیناً نعمت ہے, لیکن اس کو بے تحاشا کھاتے رہیں تو پھر یہ مضر ہے. تو جتنی ضرورت ہے نمک کی وہ غذاؤں کے ذریعے مل جاتی ہے, جیسے پھل فروٹ میں اور تقریباً چیزوں میں نمک ہوتا ہے. اب اس کے علاوہ اضافی نمک جو لوگ کھاتے ہیں نا, جیسے مختلف نٹ کھاتے ہیں ان میں نمک, پکوڑے, سموسے, کباب یا اس طرح کی اضافی چیزیں, نمکوں کی آئٹمس, اور اس طرح کا اگر یاد کریں تو بہت ساری چیزیں شاید آپ کو یاد ہیں کہ جن میں نمک ہوتا ہے. اور یہ کھانا جو ہم روٹین وائز کھاتے ہیں اس سے ہٹ کر یہ استعمال ہوتا ہے, تو یوں نمک کی مقدار بدن میں زیادہ جاتی ہے. پھر اگر کھانا ڈٹ کے کھاتے ہیں پیٹ بھر کے اور رج کے, تو پھر بھی نمک کی تعداد پیٹ میں بھی زیادہ جائے گی. تو اب یہ کہ نمک یا تو بلڈ پریشر ہائی کرے گا, بلڈ پریشر ہائی جب تک نہ کرے اس وقت تک یہ نہ سمجھے کہ مجھے نمک سے کچھ نہیں ہوگا. یہ اصل نمک دیکھ, ہر اللہ تعالیٰ نے جو اعضاء بنائے ان کو بھی ایک قوت دی ہے اور اس کی بھی ایک حد ہے, لیمٹ ہے. تو نمک جو ہے نا یہ گردوں میں پہنچتا ہے. اچھا, اب گردوں کو ایک لیمٹ ہے, اتنی لیمٹ کے لیمٹ میں وہ گردہ اس کو اپنی طاقت سے اس کو حل کر کے نکالتا ہے. لیکن اب جب زیادہ جاتا ہے نمک تو گردے کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے. اب کوئی بھی اپنی طاقت سے زیادہ محنت کرے گا تو اس کے ڈیمیج ہونے کا امکان تو رہتا ہے. تو یوں اس کو محنت زیادہ کرنی پڑتی ہے, اور کچھ نہ کچھ مقدار جو ہے وہ نمک کی گردے میں رک جاتی ہے. ٹھہر جاتی ہے ادھر ادھر چپک جاتی ہے اور اس سے پھر گردے میں خرابیاں پیدا ہوتی ہیں. آج کل ویسے ہی آپ سنتے رہتے ہوں گے کہ اس کے گردے فیل ہو گئے, اس کے گردے فیل ہو گئے. تو ایک تو نمک کی بے احتیاطی, پھر پانی نہیں پیتے کہ اگر پانی نمک کو نکالے گا, فلٹر کرے گا, یعنی گردے کو صاف کرے گا, لیکن پانی بھی کم پیتے, پھر گردے فیل ہو رہے ہیں, گردے خراب ہو رہے ہیں. گردوں میں کسی کے بیچاروں کو سوجن چڑی ہوئی ہے, کسی کو بیپ پڑی ہوئی ہے, اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا سوال کرتے ہیں. تو اس لیے نمک کو اپنی لمٹ میں کھائیے, غیر ضروری نمک کا استعمال یہ نٹ وغیرہ میں اور دیگر اضافی چیزیں وقتاً فوقتاً جو کھاتے رہتے نا, اس سے اگر بچیں گے تو انشاءاللہ آپ کے گردے بھی محفوظ رہیں گے اور بھی بلڈ پریشر اور کئی بیماریوں سے انشاءاللہ حفاظت رہے گی. کرنے کے لیے اپنے بدن کی حفاظت کرنی چاہیے تاکہ ہم اچھی طرح عبادت بجا لا سکیں اور مدنی قافلوں میں سفر بھی تو کر سکیں. اچھا ساحل نے یہ بھی کہ وہ کون سا نمک استعمال کیا جائے, میری ناقص معلومات کے مطابق یہی پہاڑی نمک, لاہوری نمک. میرا اکثر نمک لاہوری کا ہی استعمال ہے ہمارے یہاں, یعنی وہ اس میں پیسا ہوا لیں گے نا تو اس میں کنکر پتھر مکس ہونا یہ تو عام مطلب ہے کہ یہ پانی میں بھی ملاوٹ کرتے ہیں. جی ہاں, آپ منرل واٹر کے نام پر ہم پانی لیتے ہیں نا, یہ ضروری نہیں کہ منرل واٹر ہو. ہر جگہ ہر ملک میں اپنا اپنا نظام ہوتا ہے, بعض ملک ترقی یافتہ ہوتے ہیں وہاں سختی ہوتی ہے, وہاں خالص پانی دستیاب ہو جاتا ہے, لیکن بعض ملک جو کم ترقی یافتہ ہوتے ہیں ان میں ملاوٹیں اور یہ زیادہ ہوتی ہیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ نمک میں بھی پتھر وغیرہ پیس دیتے ہیں. اس کو چیک کر رہا ہوں نا, تو آپ نمک تھوڑا سا پانی میں گلا لیں, گلا لیں گے نا تو کچھ ذرات آخر کر آپ کو پانی کی تہ میں ملیں گے, وہ حل نہیں ہوں گے, وہ پانی میں ڈیزولو نہیں ہوں گے, تو پتا چلے گا کہ یہ نمک یہ ملاوٹ والا کوئی کچرا ہے جو انہوں نے مکس کیا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے, اتنی سستی چیز میں بھی یہ ملاوٹ کرتے ہیں اور پیسے کھینچنے کے لیے لوگوں کی جانوں سے کھیلتے ہیں. تو یہ جو لاہوری نمک ہے نا, یہ میری معلومات کے مطابق صحت کے لیے زیادہ مفید ہے. بل ہم لوگ مطلب بڑا پیس لے کر اس کو ہمارے یہاں جو جہاں سے میرا کھانا آتا ہے وہاں اس کو وہ کوٹ کاٹ کے وہ ترکیب سے استعمال کرنے کی انہوں نے بتایا تھا ہم کرتے ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
محمد آج الحمدللہ بذریعہ انٹرنیٹ جو ہے وہ فاروق آباد ضلع شیخوپورہ پنجاب, پاک وارثی کابینہ اور پنگریو ضلع بدین باب الاسلام سندھ پاک کریمی کابینہ اور یا پنگریو اور فتح پور راجستھان ہند حمیدی مدنی کابینہ, تو اس کے بھی عاشقان رسول مختلف مقامات پر جمع ہو کر مدنی مذاکرے میں شامل ہیں.
مدنی چینل کے ناظرین آئیے, آپ کو ایک بڑا پیارا سا مدنی گلدستہ جو فی الواقع کیا ہوا آپ کو ایک دکھاتے ہیں, آپ کو مزہ آئے گا انشاءاللہ الرحمن.
ماشاء اللہ ابن مفتی شفیق کے ذکر اللہ کا منظر مرحبا, حسن رضا کو مزے کو مزہ آ گیا ہے, بہت لگے ہوئے, پتا نہیں کتنی بار اس کو یہ آن کر چکے ہیں, وہ بار بار آن کرتے ہیں اور یہ ذکر اللہ مست ہو کر سن رہے ہیں. ہاں ہاں, کاش لپر میرے رہے جاری ذکر آٹھوں پہر تیرا یا رب, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
امیر علیہ سنت, جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ برف باری میں اور اتنی سردی کے اندر اس طرح سے بچوں کو کھڑے کر کے دعائے مدینہ کروانا کیسا, جواب ارشاد فرما دیجیے.
ऐसे बच्चों को घरों में रखना कैसा, ऐसे सर्द इलाकों में इनको पढ़ाना कैसा, इनको पानी पिलाना कैसा ऐसी सर्दी में, वुजू करवाना कैसा, नमाज पढ़ाना कैसा, मस्जिद में पहुंचाना कैसा, तो बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं। तो जाहिर है कि वो जहाँ बर्फबारियां होती हैं वहां के बाशिंदे इसके आदि होते हैं, बर्दाश्त कर लेते हैं। तो जाहिर है कि वो सारा जिंदगी का जब सारा ही निजाम चल रहा है तो सिर्फ ये कि दुआएं मदीना ही मतलब बर्फबारी में क्यों हुई, तो ये नहीं हो, नहीं चलेगा ना। अल्लाह बरकत दे इनको कि ये दावत इस्लामी है, देखो कहाँ कहाँ है। यानी इस बर्फबारी में हम जैसे जैसे मेरा तजुर्बा नहीं है, बर्फबारी देखे नहीं है, मैं नहीं खड़ा हो सकता, लेकिन मेरी दावत इस्लामी मदनी का बर्फबारी में हो रहा है, अल्लाह की शान है। والله تعالى أعلم ورسوله وأعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد یہ پنگریو ضلع بدین اور فاروق آباد ضلع شیخو پورا یہ دونوں میرے دائیں بائیں سکرین پر جگمگا رہے ہیں پنگریو والے نے تو پنگریو بدین باب الاسلام سندھ نے تو کچھ اٹھا کر بھی رکھے ہیں پلے کارڈ वो झंडे भी इन लोगों के पास, माशाल्लाह क्या बात है। अब सब ये के अच्छा प्ले कार्ड ये बरकतुल औलिया वालों के पास भी है, झंडे माइनस है, डंडे डंडे भी नहीं है, झंडे भी नहीं है, डंडे रखने भी नहीं अपने को। दाऊद इस्लामी डंडा बरदार नहीं है, दाऊद इस्लामी की जंग शैतान से है, अपने नफ्स से है, नफ्स और शैतान को मारने के लिए डंडे की जरूरत नहीं पड़ती। हाँ झंडा काम करता है, झंडा ने कितने शैतान को कितना जलाता है झंडा, सुभान अल्लाह माशाल्लाह। सब मदनी काफिलों के मुसाफिर बनते रहे, नमाज की पाबंदी करते करवाते रहे, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद।
ये बास लोग जो है मिठाई बनाने के लिए शकर इस्तेमाल करते हैं और बास लोग जो है शकरीन इस्तेमाल करते हैं, आप ये बता दें कि मिठाई में शकर सही है या शकरीन सही है? इंसानी सेहत के लिए शकर के क्या मुजर असरात हैं और शकरीन के क्या मुजर असरात हैं?
मैं तो दोनों से डरता हूँ, शक्कर से भी और शकरीन से भी। अगर शक्कर हसबे जरूरत तो इस्तेमाल हो ही जाती है, शकरीन तो जहर के ये वो धोखे से इस्तेमाल होती है, अगर ग्राहक को पता चल जाए कि इसमें शकरीन है तो वो नहीं खरीदेगा, जिसको पता होगा कि शकरीन को मीठा जहर है। तो बहरहाल ये कह शकरीन ये धोखे के लिए मिलावट के लिए डालने का इस्तेमाल है और लोग इसको नापसंद करते हैं, तो इसलिए वो अगर शकरीन वाली चीज बेचनी है तो बताना पड़ेगा कि ये इसमें शकरीन हमने डाली है, और अगर चीनी वाली चीज है तो बताने की जरूरत नहीं है कि अंदर स्टूड है, सबको पता होता है कि चीनी से मीठा करते हैं मिठाई को, शहद से मीठा नहीं करते, शहद महंगी चीज है। हाँ अगर ये झूठ बोला कि ये शहद की मिठाई है और हो चीनी की तो गुनाहगार होगा, वाकई शहद की है और बोला शहद की मिठाई है तो कहने में कोई हर्ज नहीं है। ये इसके नुकसान पूछे तो मिठास की भी इंसान के जिस्म को जरूरत रहती है, लेकिन लिमिट के अंदर, हर चीज लिमिटेड है, अनलिमिट होगी तो नुकसान करेगी, तो एक हद तक मिठास की भी जरूरत है, लेकिन वो मिठास सफेद चीनी के जरिए इस्तेमाल ना की जाए। सफेद चीनी जो है ना ये तो बताते हैं कि नुकसान दे, अब ब्राउन शुगर लो ये बोलते हैं नुकसान दे नहीं है, लेकिन मुश्किल ये कि ब्राउन शुगर भी खुदा जाने वो वाकई ब्राउन शुगर है या यही व्हाइट शुगर को ब्राउन कलर डालकर उसको ब्राउन बनाकर महंगे दामों बेच रहे हैं, क्योंकि महंगी है। तो फिर अगर मुमकिन हो तो गुड़ इस्तेमाल किया जाए, गुड़ सेहत के लिए मुफीद है, इसके इसके काफी फायदे हैं, लेकिन वही लिमिट के अंदर, वरना शुगर के मरीज के लिए गुड़ भी नुकसानदेह। चाय भी गुड़ की हम तो पीते हैं, चाय गुड़ की अच्छी लगती, मेरे को तो अच्छी लगती है अल्हम्दुलिल्लाह, अक्सर गुड़ की चाय पीते हम। तो यूं मतलब ये कि सफेद चीनी के मुजिर असरात है, नुकसानदेह उसमें असरात मौजूद है, और बदन मोटा होना, शुगर हो जाना, जो चाय पीते हैं ना मीठी एकदम डबल चीनी डाल के, अच्छा घरों में जो मीठी डिशें पकती हैं इसमें भी काफी चीनी मैंने देखी है कि भर भर के चीनियां डालते हैं, एकदम मीठी होती है। ऐसे लोगों का शुगर के मरज से बचना बड़ा मुश्किल होता है, और जिसको शुगर डिक्लेयर होता है ना उसकी जिंदगी कड़वी हो जाती है, बदन में मीठा खून आ जाता है लेकिन बेचारों की जिंदगी तल्ख और कड़वी, अब वो मजा खत्म हो गया, अपने हिस्से का शुगर जल्दी जल्दी खा लिया, अब खून मीठा मीठा कर दिया, अब वो किसी काम का नहीं रहा। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके अपनी जिंदगी में वो हिस्सा जो है ना आखिर तक, आखिर में पूरा करना चाहिए, जल्दी खाकर खत्म ना कर लिया जाए। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि व सल्लम सल्लु अलल हबीब
सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। एक सवाल है कि कोई मुसलमान इंतकाल के आखिरी वक्त से चंद घंटे पहले अपने हाथ इस तरह करे जैसे किसी से मुसाफा किया जाता है फिर फौत हो जाए, तो इस बारे में आप क्या फरमाते हैं?
ज़ारा पर्दा है, इसका पर्दा कौन उठाएगा, किसने किससे मुसाफा किया। अब एकदम से कोई अपना वालिद है उसके लिए बोल दिया कि मेरे वालिद ने आका से मुसाफा किया या गोश्त पाक तशरीफ लाए थे गोश्त पाक से मुसाफा किया, तो ये गलत है ना। जब तक कोई के इसकी वाजे कोई सूरत ना हो सकता है वो नजा की सख्ती में बेकरारी की वजह से हाथ उठाया उसने, ये भी तो हो सकता है। वल्लाहु तआला अअलम व रसूलुहु अअलम अज़्ज़ा व जल्ला व सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सल्लु अला हबीब
सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। फेसबुक पेज पर भी सवालात का सिलसिला है, बड़ा ही अहम सवाल है। मोहम्मद अत्तारी सवाल कर रहे हैं कि अगर बच्चे पूछें अल्लाह कहाँ है, इन्हें क्या जवाब दें और इस मौके पर क्या एहतियातें जरूरी हैं?
वाकई वाकई बहुत नाजुक सवाल है। आमतौर पे ऊपर हाथ उठाते हैं अल्लाह ऊपर है, और ये बड़ा ये सख्त कलमा है। अब बच्चा पूछे वाकई अल्लाह कहाँ है, उसे जवाब क्या दिया जाए? अल्लाह है और वो हमको नजर नहीं आता, बस अल्लाह है। इस तरह का कोई इसको जवाब दिया जाए, मेरी भी समझ में नहीं आता कि उसको मुतमईन कैसे किया जाए। बाद बच्चे सवालत करते और बच्चे ऐसी ऐसी बातें कर रहे होते कि बस वो संभालना मुश्किल होता है इनको। अब मुफ्ती साहब अगर कोई मशवरा दें कि ऐसे सवाल के जवाब में बच्चे को क्या समझाया जाए कि मुतमईन हो जाए। मैं एक अपना चुटकुला बताता हूँ, सिर्फ आपको चुटकुले के तौर पर बताता हूँ, नऊज़ु बिल्ला उसका तो एतिकाद तो खतरनाक है, कुफर है, लेकिन ना समझ बच्चे। मेरे मरहूम भाई ने बताया था कि क्योंकि वो मस्जिद को हम बोलते हैं ना अल्लाह का घर, तो बच्चों को भी बोलते हैं ये अल्लाह का घर है, इसमें कहने में हरज भी नहीं है। बैतुल्ला, काबे का नाम भी बैतुल्ला, अल्लाह का घर, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि अल्लाह वहां रहता है। खैर, तो वो अल्लाह का घर है, तो बड़ी मस्जिद शानदार मस्जिद में इन्होंने, मेरे भाई ने बताया कि हमने नमाज पढ़ी, मेरे बच्चे साथ थे, तो इमाम साहब नमाज के बाद जाने लगे, तो एक बच्चे ने कहा कि अब्बू से कि अब्बू ये अल्लाह تو جا رہا ہے، وہ امام کا دکھا کر کے اللہ جا رہا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو یہ ایک چٹکلا ہوا تھا، تو یہ واقعی یعنی کہ بچے ایسی باتیں کرتے، پوچھتے بھی ہیں کہ اللہ کہاں ہے، تو پوچھتے ہوں گے کیسا ہے، کتنا بڑا ہے، نعوذ باللہ. جو بچپن میں ہم بھی سنتے تھے کہ وہ نہیں گالی مت دو، جھوٹ نہیں بولو، اللہ سونے کی لکڑی سے مارے گا، اس طرح بولتے تھے بچپن میں. جو غلط باتیں ہیں سب یہ، لیکن یہ رائج، آپ کچھ مشورہ دیں، بچہ پوچھے تو کیا جواب دیں.
یہی جو آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات و صفات، جو اس طرح کی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، اس نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمیں رزق دیتا ہے، ان باتوں کی طرف ہی اس کی توجہ دلائی جائے اور ان چیزوں کے بارے میں اسے بتایا جائے.
بس یہی ہے، مطمئن ہونا بہت مشکل ہے، ان کی اتنی عقل نہیں ہوتی، پھر وہ یہ ڈانٹ دیتے ہوں گے چپ کر، تجھے سمجھنا پڑے. یہی ہوتا ہوگا، کیا کیا جائے، اللہ کریم اسباب کر دے. صحیح بات یہ کہ ہمارے پاس اس کا کوئی اطمینان بخش جواب ان مانو کرنی ہے کہ بچے کو مطمئن کیا جا سکے. بچے اس طرح کی بہت ساری حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے سوالات کر رہے ہوتے ہیں جن کا جواب نہیں بن پڑتا. اللہ ہی توفیق دے کہ بس کوئی بچہ ایسے سوالات نہ کیا کرے.
یہ جو سہل بن عبداللہ تستری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا، ان کے مامو جان نے جو طریقہ کار اختیار کیا تھا، وہ بھی بچوں کو اگر سکھایا جائے تو بڑا مفید ہے کہ اللہ میرے ساتھ ہے، اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اللہ میرا شاہد ہے، اللہ مجھے دیکھنے والا ہے اور اللہ میرے قریب ہے، تو انشاءاللہ اس سے جو ہے وہ فرق پڑے گا.
سبحان اللہ، ایسا مامو کہاں سے لائیں گے؟ اس وقت سہل تستری کی عمر 3 سال کی تھی، ایسا بچہ کہاں سے لائیں گے جو 3 سال کی عمر میں یہ سمجھ لے اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ عطا کر دے بس ایسا بچہ اور ایسا مامو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
مدعی چینل کے ناظرین، آئیے آپ کو ہم ایک شعر جو ہے وہ مختلف مناظر کے ساتھ ہمارے پاس ہے، وہ ہم اس وقت آپ کو دکھا رہے ہیں.
ڈگمگا جو حالات کے سامنے آئے تیرا تصور مجھے پانے، میری خوشی قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، میں تیرا امتی.
میرا نام محمد ذیشان تاری، مجھے نماز میں بہت بس بسے آتے ہیں اور نماز میں سجدہ صاحب کرتا ہوں تو ایک سجدہ ہی کرتا ہوں، بھول جاتا ہوں، ایک سجدہ ہی کر کے بھول جاتا ہوں.
نماز میں جس کو وسوسے آتے ہوں اس کے لیے یہ ہے کہ نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے بائیں کندھے یعنی لیفٹ شولڈر کی طرف 3 بار تھو 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 ایسا کرے، اور لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم پڑھے. اور نماز میں قیام یعنی ہاتھ باندھ کر جب کھڑے ہوتے ہیں تو اس کو قیام بولتے ہیں، تو قیام میں سجدے جہاں سجدہ کرتے ہیں اس جگہ پر نظر رکھے، رکوع میں پاؤں پر نظر رکھے، سجدے میں ناک پر نظر رکھے، اور التحیات میں گود پر نظر رکھے، انشاءاللہ بس اسے نہیں آئیں گے. اب یہ دیکھیے کہ یہ تھوکنے کا عمل جو ہے یہ دوسرے کی موجودگی میں اس طرح کرنا ہے کہ اس کو سمجھ نہ پڑے، اگر وہ دوسرے سمجھے گا کہ یہ تھوتھو کیا کر رہا ہے، اس کو تعجب ہوگا، ہو سکتا ہے بحث کرے. یہ احتیاط بھی شامل کرنی ہے. مزید یہ کہ وہ بھول جانا کہ ایک سجدہ کیا، دو سجدے کیے، تو اس طرح غالب زن جو ہے نا، کہ جہاں زن نے غالب آئے کہ میں نے نہیں، میں نے ایک ہی کیا ہے، زن نے غالب آ گیا تو اب دوسرا کر لے. اور اگر زن نے غالب اس پر آتا کہ کر تو دو لیے ہیں میں نے، تو اب یہ کہ اس کو دو سمجھے، انہیں دو قرار دیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خالد استاری پاک کے لیے ایسی کمین آپ کو رکھا محمد سے. میرا امیر اہل سنت مدغل اہل کی بارگاہ میں یہ سوال ہے، شادیوں میں آج کل دیکھا جائے کیا لوگ بہت سارے نوٹ لٹاتے ہیں، پیسے لٹاتے ہیں، اس کے بارے میں آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے کہ یہ لٹانا جائز ہے، لٹا سکتے ہیں یا نہیں لٹا سکتے، سر آپ کو فرمائیں گے براہ کرم اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں.
شادیوں میں یہ نوٹ سکے چھوارے تو خیر سنت ہیں، اور نوٹ وغیرہ لٹانے کا جہاں رواج ہے تو اس میں حرج نہیں ہے، لیکن ممانعت کی صورتیں دیکھ لی جائیں. وہ پھر چھوارے کے لیے بھی آئیں گی ممانعت کی صورتیں، اور نوٹ کے لیے بھی آئیں گی. جیسے اب وہ بارات جا رہی ہے، کیچڑ سے گزر رہی ہے، وہاں کسی نے چھوارے لٹا ہے اور کیچڑ میں وہ ضائع ہو گئے، اور پتہ بھی ہے کہ کیچڑ ہے اور پھر لٹا رہا ہے، تو ظاہر ہے چھوارے ضائع ہوں گے، اس کو پتہ ہے، تو وہ ہاتھوں کر کے ضائع کر رہا ہے تو گناہگار ہوگا. اسی طرح نوٹ لٹا رہا ہے اور نوٹ بھی کیچڑ میں جا رہے ہیں، دھول کچرا ہے اس میں مکس ہو رہے ہیں اور ضائع ہو رہے ہیں، تو یہاں اس کو ممانعت رہے گی کہ ویسا نہ کرے. اور اگر واقعی لوگوں کے ہاتھ میں آ رہے ہیں یا وہ ایسی جگہ صاف ستھری جگہ پر گر رہے کہ یہ اٹھا لیں گے لوگ اور کسی کی جیب میں جائے گی کام آئے گی، تو لٹانا جائز ہے. تو یہ صورتیں دیکھ لی جائیں لٹاتے وقت، یا ایسے موقع پر لٹا رہا ہے نوٹیں کہ وہ اس طرح کے چھینا جھپٹی والے لوگ موجود ہیں کہ نوٹیں پھٹ پھٹ کر لوگوں کے ہاتھ میں ٹکڑے جا رہے ہیں، تب بھی اجازت نہیں ملے گی لٹانے کی، کہ تو نوٹ ضائع ہو رہا ہے، ٹکڑا تو کسی قیمت کا نہ رہا، تو ختم ہو گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ محمد.
میں نے فتح رضیہ شریف دوبارہ میں مکمل کیا ہے، تو اس کا میرے سنت کی بارگاہ میں نے یہ سوال کیا تھا کہ اب اس کے بعد مجھے کون سی کتاب کا مطالعہ کرنا چاہیے. میں نے ابھی بارہ ماہ میں سفر بھی کر رہا ہوں اور فتح رضیہ کا مطالعہ بھی کر لیا ہے، تو اس حوالے سے.
ماشاءاللہ، فتح رضویہ اگر آپ نے بالاستیعاب نے کمپلیٹ اسٹڈی کر لی، بڑی بات ہے، مبارک آپ کو. دیکھ لیجئے سیرت الجنان سے اگر آپ فیض حاصل کرنا شروع کر دیں تو کیا بات ہے. ترجمہ کنز الایمان بھی موجود ہے اس میں، اور سیرت الجنان ایک تفسیر اور تفصیلی تفسیر، اور شاید اس دور میں اردو کی سب سے آخری تفسیر ہے یہ جو لکھی گئی ہے. اس کے بعد وہ تفسیریں ہو سکتا ہے علماء لکھیں گے، لیکن یہ سب سے آخری، تو یہ لیٹسٹ ہے یوں کہہ سکتے ہیں آج کی زبان میں. تو اس کو ضرور سارے ناظرین حاضرین اس کو نوٹ کر لیں، 10 جلدیں ہیں اس کی، ہر جلد میں 3 پارے، اس میں ترجمہ کنز الایمان بھی ہے، پھر اس کو آسان کرنے کے لیے ترجمہ کنز العرفان بھی ہے، اور پھر اس کی تفسیر بھی ہے. تو آپ کے مزے کو مزہ آ جائے گا انشاءاللہ. آپ پڑھنے والے تو بنے، اتنی معلومات ہو جائیں گی کہ اتنی بس، مگر شیطان پڑھنے نہیں دے گا، یہ پہلے سے آپ کو بتا دوں، مقابلہ سخت ہے لیکن شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا نام محمد ساجد ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا یہ سوال ہے کہ جیسا کہ مسواک کی بہت اہمیت ہے وضو سے پہلے کرنے میں، اگر کوئی شخص وضو سے پہلے مسواک کرنا بھول جائے تو کیا وہ نماز سے پہلے مسواک کر سکتا ہے؟ برائے کرم اس کا جواب عطا فرما دیجیے.
سکتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فیضان مسواک صلوا علی الحبیب.
فیضان مسواک جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, انشاء اللہ جاری رہے گا, فیضان مسواک جاری رہے گا, انشاء اللہ جاری رہے گا.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میرا میرے علیہ سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, اللہ عزوجل کو اوپر سمجھنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ ایک اسلامی بھائی نے پوچھا ہے, جب وہ دعا کرتے ہیں یا اللہ عزوجل کے بارے میں سوچتے ہیں تو انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ اللہ عزوجل کو اوپر سمجھ رہے ہیں, پھر انہیں ایسا لگتا ہے کہ نہیں وہ ایسا نہیں کر رہے, اس کا حل بیان فرما دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
اللہ تبارک و تعالی جگہ سے پاک ہے, اس کے لیے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ اوپر ہے یا نیچے ہے یا دائیں ہے یا بائیں ہے. سمت اس کے لیے ڈائریکشن بول نہیں سکتے. اللہ تعالی, بعض لوگ بولتے اوپر آسمان پر رہتا ہے, کوئی بولتا عرش پر رہتا ہے, تو اللہ تعالی کا کوئی مکان, یعنی مکان میں ٹھہرنے کی جگہ, قیام کرنے کی جگہ, رکنے کی جگہ, کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے. اللہ تعالی ہماری طرح کوئی بدن تو اس کا ہے نہیں, جسم جسمانیہ سے وہ پاک ہے, تو اس لیے وہ اللہ تعالی اوپر ہے. یہ کہنا جو ہے نا, یہ علماء نے اس کو کفر لکھا ہے, کیونکہ اس کے لیے ڈائریکشن فکس کر دی, یعنی کہ اوپر اس کا مکان ہے. اوپر مکان میں ٹھہرنا ہو کہ اوپر یہ ٹھہرا ہوا ہے, تو ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہ اللہ تعالی کے تعلق سے اس طرح کے مسائل سمجھنے کے لیے آپ مہربانی کر کے کفریہ کلمات کے بارے میں سوال جواب, یہ کتاب مکتبۃ المدینہ کی پڑھیں, تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا اور بہت سارے سینکڑوں ہزاروں کفریات کا پتہ چل جائے گا جو لوگوں میں رائج ہیں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. گزشتہ ہفتے آج یہ سوال ہوا تھا کہ کیا نماز جنازہ میں کپڑے فولڈ کر سکتے ہیں؟
کپڑے فولڈ کرنے کا مطلقاً حدیث پاک میں منع فرمایا گیا, کفے صوب سے, کپڑے لوٹنے سے, فولڈ کرنے سے. تو نماز جنازہ میں بھی اگر کپڑے فولڈ کیے ہیں تو نماز مکروہ تحریمی. اب ظاہر ہے اس کا اعادہ تو اکیلے کر نہیں سکتا, تو اگر غلطی سے ایسا کر لیا ہے تو توبہ کرے. لوٹانا واجب ہوتا ہے ایسی نماز, لیکن جنازے کی نماز کے لوٹانے کی صورت نہیں ہے یہاں پر, تو اس لیے وہ اس کو توبہ کرنی ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
ایک سوال یہ بھی تھا کہ حقوق العباد کے بارے میں سب سے پہلے قتل کے بارے میں سوال ہوگا, کیا یہ درست ہے؟
حدیث مبارکہ میں ہے کہ سب سے پہلے حقوق العباد میں قتل کے بارے میں قیامت کے دن سوال ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
یا میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا درود ہے جس کی زیادہ تو زیادہ منافع ہے؟
وہ کون سا درود ہے جس میں زیادہ منافع نہیں ہے؟ ہر درود شریف میں نفع ہی نفع ہے, جس اور بدل بدل کر پڑھنا اچھا ہے. سرکار اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ نے فتح رضویہ شریف میں یہ لکھا ہے کہ درود شریف کے مختلف جو سیغے ہیں، سیغا بولتے ہیں اس کو، الگ الگ درود شریف، تو یہ بدل بدل کر پڑھنے سے ذوق میں اضافہ ہوتا ہے. اسی طرح نمازوں میں بھی قرآن کریم کی سورتیں بدل بدل کر پڑھنے سے خشوع میں، لذت میں اضافہ ہوتا ہے. سورہ فاتحہ تو پڑھنی ہوتی ہے، اس کے بعد والی سورتیں بدل بدل کر پڑھے تو اچھا ہے. البتہ یہ کہ سب سے افضل درود شریف یہ درود ابراہیم، سب سے افضل درود شریف درود ابراہیم کو کہا گیا ہے.
قرض زیادہ ہو گیا ہے، کوئی وظیفہ ارشاد فرما دیں.
ہر نماز کے بعد اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک و اغننی بفضلک عن من سواک، یہ ہر نماز کے بعد 11-11 دفعہ پڑھنا ہے، اور صبح و شام 100-100 دفعہ پڑھنا ہے. یہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ایک مکاتب کو بتایا تھا، اس کا جو غلامی کی جو قیمت ہے وہ ادا نہیں کر پا رہا تھا، تو اس کی وظیفے کی برکت سے جو ہے اس کا مسئلہ حل ہوا تھا. اسی طرح یہ چڑیا اور اندھا سانپ، اس کے صفحہ 27 پر لکھا ہے، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دنیا نے مجھ سے پیٹ پھیر لی. فرمایا، کیا وہ تسبیح تمہیں یاد نہیں جو تسبیح ہے فرشتوں اور مخلوق کی، جس کی برکت سے روزی دی جاتی ہے؟ جب صبح صادق طلوع ہو تو یہ تسبیح 100 بار پڑھا کرو، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، استغفر اللہ. دنیا تیرے پاس ذلیل ہو کر آئے گی. وہ صحابی چلے گئے، کچھ مدت ٹھہر کر دوبارہ حاضر ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، دنیا میرے پاس اس کثرت سے آئی، میں حیران ہوں کہاں اٹھاؤں کہاں رکھوں. اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، اس تسبیح کا ورد حتی الامکان طلوع صبح صادق کے ساتھ ہو، ورنہ صبح سے پہلے جماعت قائم ہو جائے تو اس میں شریک ہو کر بعد کو عدد پورا کیجئے، اور جس دن قبل نماز بھی نہ ہو سکے تو خیر، طلوع شمس یعنی سورج نکلنے سے پہلے.
ابھی اس میں اگر تھوڑا سا ہم اصلاح امت کے طور پر کچھ اس پہلو کو بھی بیان کر دیا جائے کہ پچھلے دنوں ایک لڑکی نے خودکشی کر لی. وجہ کیا بتائی گئی؟ وجہ یہ بتائی گئی کہ اس کی شادی پر اخراجات جو تھے، تو والد صاحب نے شادی کے اخراجات پورے کرنے کے لیے قرضہ لیا. وہ بیٹی نے اس چیز کو سیریس لیتے ہوئے کہ باپ میرا مقروض ہو گیا، میری شادی کی وجہ سے مقروض ہو گیا، تو وہ شادی سے بچنے کے طور پر اس نے خودکشی کر لی اور حرام موت کا اس نے انتخاب کیا. اللہ تعالیٰ خیر فرمائے، وہ مسلمان تھی تو اللہ اس کی مغفرت فرمائے. اب مسئلہ یہ ہے کہ قرضہ لینا کے حوالے سے جو شادی کا اس وقت جو ہمارا سلسلہ ہے، اس کے علاوہ بعض ایسے مواقع ہیں کہ جن میں اب جیسے کہتے ہیں بادلے نہ خاصتا گھر کے سربراہ کو مقروض ہونا پڑتا ہے، جس کی پرواہ نارملی گھر والے نہیں کرتے. اب یہ پرواہ کی بچی نے، لیکن اس کی پرواہ کرنے کا انداز انتہائی غیر شرعی اور غلط تھا. تو اب ایسے میں عموماً فیملی کو تھوڑا سمجھانے کی ضرورت آ جاتا ہے، کیونکہ مرد کوشش کرتا ہے کہ وہ اپنی چادر میں گھر چلانے کی، لیکن نارملی بچیاں، بچے یا فیملی کو اور ممبر یا اس کے علاوہ اور والدین وغیرہ کی طرف سے بھی پریشر آتا رہتا ہے، جس کی وجہ سے یا تو وہ حرام روزی کی طرف جاتا ہے یا قرضے کی طرف جاتا ہے. اور جب قرضہ بڑھ جاتا ہے، اچھا فی زمانہ شاید کم لوگ رہ گئے جو قرضہ اللہ کی رضا کے لیے دیتے ہوں، اب قرض بھی ملتا ہے تو سود پر ملتا ہے بدقسمتی کے ساتھ. تو یہ ساری آفتیں جو ہیں، ان کے ظاہر بات ہے کہ قرض لینے کی اچھی صورتیں بھی، مطلب نارمل بھی ایک صورتیں موجود ہیں قرض لینے کی، لیکن میں آپ کی مدنی پھول لوں گا اس معاملے میں کہ جو ایک بلا ضرورت اپنے اوپر فیملی کے اوپر برڈن ڈال دیا جاتا ہے، پھر وہ قرضہ لے کر اس کو پورا کرتے ہیں. اس حوالے سے اگر آپ فیملی ممبر کو جو گھر میں ہمارے بیٹھے ہوئے ہوں، ان کو اگر کچھ مدنی پھول دیں کہ گھر کا فرد مقروض نہ ہو.
شادیوں کے لیے بھی قرضے لیے جاتے ہیں اور مکانات کے لیے بھی لیتے ہیں قرض، اور بعض اوقات یہ کہ اس کے ڈیکوریشن کے لیے یا دیگر ایسی ضروریات، اضافی ضروریات ہوتی ہیں. سب اب مکان عمدہ چاہیے، پھر تھوڑا پیسے نہیں ہے تو قرضہ لینے کے بجائے تھوڑا تکلیف سے گزارا کر لے آدمی، کہ قرضہ پھر بھر نہیں سکتے، آسان نے خدا نہ خواستہ سود بھر لیا تو سود تو پھر سود در سود در سود در تو کہاں کا کہاں بازو کا نکل جاتا ہے. وہ سود پر قرضہ لینا ویسے گناہ کا کام ہے، سود لینا دینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے. تو یہ سب ہو رہا ہے، تو اس لیے وہ بولتے نا کہ جتنی چادر ہے اتنا ہی بندہ پاؤں پھیلائے، تو کم میں گزارا کرے. اب اتنی ڈشیں اور اتنی دیگیں اور اتنے مہمان جمع نہ کرے پھر اگر پیسے کم ہے تو. اب معاشرے نے بھی اس میں معاشرے کا بھی ایک کردار ہے کہ وہ مطلب اگر کچھ نہیں کرتا تو لوگ مطلب اس کو بدنام کرتے ہیں، برا بھلا بولتے ہیں. اب وہ لوگوں میں اپنی ناک بچانے کے لیے پورا آگ میں اپنے آپ کو جھونک دیتا ہے اور سود پر قرضہ لے لیتا ہے. بغیر سود کے بھی قرضہ لینے میں رسک ہی رسک ہے، ہر صورت میں رسک ہوتا ہے. یہاں تک کہ اگر حج بھی کرنا ہے اپنے پیسوں سے حج کرے بندہ، حج نہیں ہے ٹھیک ہے شوق ہے، لیکن ہم یہی مشورہ دیتے ہیں کہ اس کے لیے قرضہ نہ کرے. قرضہ کرنے پھر بھرے گا کہاں سے؟ اب جو بیچارہ نوکری کرتا ہے اس کی آمدنی فکس ہوتی ہے، اور گھر میں کھانا پینا بعض وقت اضافی اخراجات ہو ہی جاتے ہیں، شادی بارات میں دینا لینا یہ بھی لگا رہتا ہے، کبھی اچانک کوئی بیماری آ جاتی ہے کوئی نقصان ہو جاتا ہے وہ اس کو بھی پیمنٹ کرنا ہوتا ہے. تو اس لیے مطلب یہ کہ جتنی چادر ہے اتنا ہی پاؤں پھیلائے، حتی الامکان قرضہ نہ لے. ہاں ضرورت قرضہ لینا شرن جائز ہے، سود پر نہیں، ہاں بغیر سود کے. لیکن یہ مشورہ تو عرض کر رہا ہوں کہ جیسے اب ایک لڑکی کا ہم نے سنا کہ اس نے اس وجہ سے خودکشی کر لی، ایسے کئی دوسرے جو بیپاری وغیرہ کے قصے بنتے ہیں کہ ان پر جب قرضوں کا بار چڑھ جاتا ہے اور پیمنٹ کی کوئی صورت دور دور تک نظر نہیں آتی اور قرض لینے والے دھمکیاں دے رہے ہوتے ہیں، تو ایسے میں بھی غالباً وہ خودکشی کی وارداتیں ہوتی ہیں. اللہ کریم ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم کو صرف اپنے در کا محتاج رکھے، غیر کا محتاج نہ کرے. آمین. بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
محمد عبد الرزاق عطاری ہند کے شہر گلبرگہ سے عرض کر رہا ہوں. امیر سنت کی بارگاہ میں سوال عرض یہ ہے کہ جب مصافحہ کرتے ہیں تو مصافحہ کرنے کے بعد ہاتھ سینے کو لگاتے ہیں، تو یہ ہاتھ سینے کو لگانا اس کی کیا اصل ہے؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے، جزاک اللہ خیر.
بعض اوقات مصافحہ کر کے بھی سینے پر لگاتے ہیں اور بعض اوقات ویسے ہی دیکھ کر یوں کرتے ہیں سینے میں ہاتھ لگا. خیر سینے پر ہاتھ رکھنا مصافحہ کرنے کے بعد مسلمانوں میں رائج ہے اور منع بھی نہیں ہے، کوئی حرج نہیں اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل، وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
میں بلال حسین اقبال پنجاب سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی اپنا فوت ہو جائے، عزیز قریبی رشتہ دار فوت ہو جائے، تو اس کے لیے تعزیت کیسے کی جائے؟ کیسے اپنے رشتہ داروں سے تعزیت کرتے ہیں؟ کیسے؟
تعزیت میں یہ ہوتا ہے کہ اس کی غم خاری، مثلاً یہ کہ اس کے پاس پہنچے اور سنت کی نیت کریں کہ تعزیت کرنا سنت ہے، اور ایک ایک سے تعزیت کی جائے گی. ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو گھر کا بڑا ہے اس سے کی جاتی ہے، حالانکہ مسئلہ یہ ہے کہ ایک ایک فرد سے. جیسے کہ ایک آدمی کا انتقال ہو گیا، اس کے چار بیٹے ہیں، ہے آپ کا خاندان یا آپ کی ترکیب ایسی ہے تعلقات ہیں، تو آپ بولو کہ بڑے بیٹے سے تعزیت کی اور چھٹے پڑے ان تینوں کو تو پتہ ہی نہیں ہے نا، تو اس لیے وہ چاروں سے آپ کو باری باری تعزیت کرنی ہوگی. یا چاروں بیٹھے ہوئے اور آپ نے اجتماعی طور پر ان کی تعزیت کر لی کہ آپ لوگ صبر کرنا، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبر کی تلقین کرے، آپ صبر کیجئے گا، اللہ کی جو مرضی تھی وہ ہوا اور اللہ کریم مرحوم کو بے حساب بخشے، اس کی مغفرت فرمائے، اس طرح کے الفاظ تعزیت میں کہے جاتے ہیں. بعض اوقات تعزیت میں غلط الفاظ بھی کہتے ہیں، اللہ کو کیا ضرورت پڑ گئی تو اس کو بلا لیا. ہاں بھائی اللہ کو بھی نیک آدمیوں کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ کفریات ہیں, یہ بھی ذہن میں رکھیے گا. اللہ تعالیٰ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے, کسی کی حاجت نہیں ہے. تو یہ اس طرح کی تعزیت جو ہے نا بعض وقت کفر میں ڈال دیتی ہے, اس کو اچھا لگانے کے لیے. یا اللہ اس کی بھری جوانی پر تجھے رحم نہیں آیا, یا اللہ اس پھول جیسے بچے نے تیرا کیا بگاڑا تھا جو اس کو تو نے اٹھا لیا. تو یہ دونوں بھی کفریات ہیں, اور ایسے کفریات ہیں کہ اس سے ایمان برباد ہو جاتا ہے, نکاح بھی ٹوٹ جاتا ہے, سارے اعمال غارت ہو جاتے ہیں نیک اعمال. تو یہ تعزیت میں صبر کی تلقین کرنی ہے, باقی بڑبڑ نہیں کرنا ہے, جس کا میں نے ابھی مثالیں دی. اس طرح پتا نہیں کیا کیا بولتے ہیں. تو دعائیں مغفرت کرنی ہے محروم کے لیے, اور ان کو صبر کا بولنا کہ صبر کیجیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل, وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. سوشل میڈیا سے سوالات ہیں. یوٹیوب سے بلال اتاری ہند ہیں, انہوں نے سوال کیا ہے, جنازے کو قبرستان میں کھول کر دیکھنا کیسا؟
منع تو نہیں پڑا کہیں میں نے,
حرج نہیں ہے اس کے اندر. یعنی وہ آخر میں جب دفنا رہے ہوتے ہیں تو اس وقت جو قریبی عزیز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں اس کو, لیکن یہ کہ جہاں رواج نہ ہو تو وہاں نہ کیا جائے تو اچھا ہے, ورنہ بلال کو حرج نہیں ہے اس میں.
تدفین میں تاخیر ہوتی ہے اس سے, اور دفن کرنا جلدی ہوتا ہے. پھر یہ کہ قبر میں جب یہ آخری دیدار کرواتے ہیں نا, اس وقت لوگ قبروں پر چڑھ رہے ہوتے ہیں, قبریں پھلانگ رہے ہوتے ہیں, اس طرح کے گناہ وہاں جاری ہوتے ہیں. تو اس لیے مطلب جو کچھ کر رہا ہے نا وہ گھر کی چار دیواری میں کر لیا, اب اس کو جلد جلد دفن کر دیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. حماد بھائی کا سوال ہے, اگر رشتہ نہ کرنا ہو تو یہ کہہ دیا جائے کہ استخارے میں نہ آئیے, تو ایسا کرنا کیسا تاکہ کسی کا دل نہ دکھے؟
استخارہ نہیں کروایا اور کہہ دینا کہ استخارے میں نہیں آیا, اب ادھر اس کا دل دکھانے سے تو بچ رہا ہے اور اللہ کو ناراض کر رہا ہے, اس کا اس کو احساس نہیں ہے. تو اللہ کو بھی ناراض نہیں کرنا ہے نا, گناہ نہیں کرنا ہے, استخارہ ہی کر لے. اب اگر استخارے میں نہ آ گیا تو بول سکتا ہے کہ استخارے میں نہ آیا ہے. میں یہ پھر اس میں چیکنی نہیں کرے کہ ہم کو تو کرنے کا بڑا دل تھا, رشتہ تو بہت اچھا ہے, کیا کریں استخارے میں نہ آیا ہے. اب یہ پھر وہ منافقت ہو جائے گی نا, دل پہلے ہی نہیں تھا نکاح کرنے کا, وہ شادی کرنے کا, اور اب وہ یوں استخارے پر ڈال دیا. تو صرف یہ محتاط جملہ کہ استخارے میں نہ آیا ہے یہ بولا جائے.
اگر استخارہ نہیں,
جب واقعی نہ آیا,
استخارہ نہیں کیا اور
یہ کہ معذرت کر لیجیے, اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے. اب بول دیا کہ استخارہ نہیں کیا اور بول دیا کہ استخارہ کیا ہے, یہ تو جھوٹ تو ہوا نا.
استخارہ نہیں کیا اور اب دل نہیں ہے, کسی بھی وجہ سے کوئی ایسی معلومات ہو گئی کہ اب یہاں رشتہ نہیں کرنا, اب کوئی ایسے مناسب کلمات کے جس کے ذریعے کم سے کم دل دکھے, یا کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ لڑکی والے منع کریں یا لڑکے والے ہی منع کریں, دونوں میں سے کوئی بھی مطلب کہ اس کو کوئی بھی وجہ بن سکتی ہے. تو اول یہ کہ کوئی ایسے مناسب سے جملے, اور دوسری بات یہ کہ اگر جس سے منع کیا جائے وہ اس کا ریئیکشن کیا دے, اس کے خلاف بولے, اس کو رسوا کرے کہ ایسا تھا تو پھر اتنا کیوں کیا, یہ کیوں کیا, وہ کیوں کیا. پھر یہ حالانکہ صرف ابھی بات ہوئی ہے, پھر بھی منع کرنے پہ گناہوں کا دروازہ کھلتا ہے. آپ نے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب میں منگنی طلاق اور شادی ان سب کے عنوانات پر غیبت کی مثالیں لکھی ہیں, لیکن یہاں تو بات پکی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی, لیکن پھر بھی منع کر دیتے تو بات ایک دوسرے کے خلاف بولنا شروع کر دیتے.
اس میں آپس میں مشورہ کرے, آپس میں مشورہ کر کے یہ طے ہوا تو یوں بول سکتا ہے کہ ہمارے یہاں مطلب خاندان میں یا گھر میں مشاورت ہوئی اور یہاں مطلب ہمارا ارادہ نہیں ہے, اب اگر ان کا دل دکھتا ہے یا ان کو ایزا ہوتی ہے تو یہ ایزا نہیں ہے, تعزی ہے. انہوں نے ایزا اوڑی, بولنے والے کا قصور تھوڑی ہے. اب رشتہ بات ڈالی تو انہوں نے تو قبول کرنا ہی ضروری ہے. یہ کوئی فرض واجب تو ہے نہیں کہ ان کا قبول کر ہی لے. نہیں مطلب دل کرتا تو نہیں کیا رشتہ. اس میں بڑا دل رکھے اور جن کو منع کر دیا گیا وہ بھی بڑا دل رکھے اور برا بلا نہ کہے, کیونکہ جب تک لوہے محفوظ پر جوڑا لکھا ہوا نہیں ہوگا ہونا تو ہے نہیں. ٹھیک ہے, جس رشتے کو ہم اچھا سمجھتے ہیں ہو سکتا ہے ہمارے حق میں وہ اچھا نہ ہو, اس لیے وہ نہ ہو گئی. ہر حال میں اللہ کا شکر گزار رہے اور صبر کرے.
یہاں پر قرآن کریم کی آیت مبارکہ مفتی صاحب کو میں نے عرض کیا ہے کہ اگر وہ بیان ہو جائے تو اس سے دیکھنے سننے والوں کو ایک انشاءاللہ امید قلبی قرار بھی نصیب ہو سکتا ہے.
عسى ان تکرہوا شیئا وهو خیر لکم, عسى ان تحبوا شیئا وهو شر لکم, کہ تم کسی چیز کو پسند کرو ناپسند کرو اور وہ تمہارے لیے اچھی ہو, اور کسی چیز کو تم پسند کرو اور وہ تمہارے لیے بری ہو. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون, اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے.
صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. کیا ایک خاتون کے لیے دل کا پردہ کافی نہیں؟ یوٹیوب سے ایک سوال ہے.
دل کے پردے کا برقع دیکھا نہیں کبھی, کس طرح کا برقع ہوتا ہے, کس طرح کا وہ دوپٹہ ہوتا ہے, یہ مطلب وہ شیطانی حرکتیں. تو مطلب یہ کہ آخر وہ بدن پہ کپڑے تو پہنتی ہے نا, یا وہ دل پہ کپڑے پہنتی ہے, معاذ اللہ. ارے بدن چھپانا ہے تو ادھورا کیوں چھپائے, پورا چھپائے. تو اس لیے وہ شریعت نے مطلب باقاعدہ وہ قرآن کریم میں چادر کا تذکرہ ہے, اور دل پر کوئی چادر اوڑی نہیں جاتی. وہ قرآن آیت پڑھی ہے,
یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن, کہ اے نبی آپ فرما دیجیے اپنی ازواج سے, اپنی بیٹیوں سے اور مومنوں کی عورتوں سے کہ وہ اپنی چادریں جو ہے وہ اوڑھنی کو نکال رکھیں. وقرنا فی بیوتکن, یہ شروع کے اندر ہے کہ وہ اپنے گھر میں ٹھہری رہیں اور زمانہ جہلیت کی طرح پھرتی نہ رہیں.
اب بتائیے اس میں دل کے پردے کا تذکرہ کہاں ہے کہ دل کا پردہ کافی ہے. یہ دل کا پردہ یہ عورتوں نے گڑھ لیا ہے. اور یہ مسئلہ عرض کر دوں کہ اگر شرعی پردہ جس کو پردہ شریعت نے کہا اس کا انکار اگر کوئی کرے اور کہے بس دل کا پردہ کافی ہے تو وہ اسلام سے نکل جائے گا, کفر ہے. کہ قرآن چادر کا بیان کر رہا ہے, اوڑھنی کا بیان فرما رہا ہے, گھر میں ٹھہری رہنے کا بیان کر رہا ہے, اور یہ کہتی ہے کہ دل کا پردہ کافی ہے, گھومتی پھرتی رہے. دل کا پردہ ڈال کے اندھیری رات کو کیا اکیلی گھومے گی؟ دل کا پردہ ڈال کر, دل پہ پردہ ڈال کر کیا جنگل بیابان میں اکیلی بیٹھ جائے گی جوان عورت؟ کبھی نہیں بیٹھے گی. یہ بالکل یہ شیطانی چال ہے. میری مدنی بیٹیاں ان چکروں میں نہ پڑیں, اور جو حکم شریعت ہے, جن چیزوں کا شریعت نے چھپانے کا حکم دیا اسی کو ڈن کریں, اسی پر اپنا ایمان ہے. جو اللہ اور رسول نے فرمایا ہمارا اس پر ایمان ہے, جو ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ بک بک کر رہے ہوتے اس پر ہمارا ایمان نہیں ہے. لیڈیز فرسٹ, کبھی بولیں گے لیڈیز فرسٹ, کبھی بولیں گے مرد اور عورت شانہ بشانہ, شانہ بشانہ. کہتے کیا ہو, کیا تمہاری ماں بہن کو تم کسی غیر مت کے ساتھ شانہ بشانہ کندھے ملا کر چلنے کی ترغیب دے رہے ہو؟ نہ حیا کہاں ہے. تو اس طرح کی باتوں میں نہ پڑے. جو اللہ اور رسول فرمائے وہی ماننا ہمیں, اور وہی درست ہے, اسی میں نجات ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. دارالسلام توبہ سے سوال ہے کہ اگر کوئی انسان جوا کھیلے اور منع کرنے کے باوجود نہ چھوڑے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟
ظاہر ہے کہ وہ اس کو غلط کو غلط سمجھنا چاہیے اور اس کی صحبت سے دور رہنا چاہیے. وہ قرآن کریم میں وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ. تو یہ جواری، شرابی وغیرہ یہ سب ظالم ہیں. جی ہاں، ظالم سے مراد تفسیرات احمدیہ، کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تینوں کیٹیگریز جو ہے، یہ تینوں قسمیں، تینوں کائنڈز، یہ ظالم کہلاتے ہیں. ان کی صحبت میں بیٹھنا منع ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل، وصلى الله تعالى عليه واله وسلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
عامر شہزاد بھائی پوچھ رہے ہیں، مہندی مرد حضرات ہاتھ پاؤں پر کیوں نہیں لگا سکتے، دلیل دیں.
عورت کی نقالی ہے، مرد حضرات برقع بھی نہیں پہنتے، نقاب بھی سر پر چہرے پہ نہیں کرتے، دلیل نے. مرد چہرے پر مہندی لگاتے ہیں، عورت چہرے پر مہندی کیوں نہیں لگاتی، دلیل دیں. جو عورت کا جواب ہو، مرد کا جواب، من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کی مشابہت کرے وہ انہی میں سے. تو مرد کو عورت کی نقالی کرنا اور عورت کو مرد کی نقالی کرنا، یہ شریعت نے منع فرمایا ہے. تو اس لیے وہ مردوں کو ہاتھ پاؤں مہندی سے رنگنا منع کیا گیا کہ یہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں. حافظہ عطا کر دیا، جنتی صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک بار میں نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار دربار میں عرض کی، یا رسول اللہ، میں آپ سے فرامین سنتا ہوں مگر بھول جاتا ہوں. ارشاد فرمایا، ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ. میں نے پھیلا دی تو مالک جنت قاسم نعمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دست رحمت سے چادر میں کچھ ڈال دیا اور فرمایا، اسے اٹھا لو اور سینے سے لگا لو. میں نے حکم کی تعمیل کی، اس کے بعد میں کوئی چیز کبھی نہیں بھولا. جو بھی مانگو حضور دے صحابی حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام کم ہی لوگوں کو معلوم ہوگا. ابو ہریرہ نام نہیں بلکہ کنیت ہے جو بارگاہ رسالت سے عنایت ہوئی. ایک بار سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آستین میں چھوٹی بلی دیکھی تو فرمایا، یا ابا ہریرہ، یعنی اے چھوٹی بلی والے. تب سے اس کنیت یعنی ابو ہریرہ سے مشہور ہوتے چلے گئے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اصلی نام مبارک کے بارے میں شارح بخاری حضرت سیدنا علامہ عینی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کے نام کے بارے میں تقریباً 30 اقوال ہیں، سب سے قریب تر یہ قول ہے کہ ان کا نام عبداللہ یا عبد الرحمن ہے. حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصحاب صفا سے تھے. فیضان مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سیراب ہونے کے لیے بھوک اور غربت جیسی دشوار گزار گھاٹیوں کو عبور کیا. آپ کا شمار کثرت سے روایات کرنے والے صحابہ میں ہوتا ہے. آپ نے 5374 یعنی 5374 احادیث روایت کی. عہد رسالت میں غزوہ خیبر و حنین جیسے معرکوں میں بھی پیش رہے. آپ کی خصوصیات کے پیش نظر امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو بحرین کا گورنر مقرر فرمایا. آپ کی وفات مختلف روایات کے مطابق 57 یا 58 یا 59 ہجری میں ہوئی. وقت وصال آپ کی عمر 78 برس تھی. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ منورہ زادہ اللہ شرف و تعظیمہ ایک قبرستان جنت البقیع میں دفن کیا گیا. ہر سہار بھی یہ نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن بھی حسین بھی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی 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 جنتی، ہر صحابی نبی جنتی جنتی،
ہر صحابی نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر بھی جنتی جنتی، حضرت فاروق بھی جنتی جنتی،
کرام والے مریدوان تشریف فرما رہتے تھے بلکہ حاضر رہتے تھے بارگاہ رسالت میں، اور سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے علم حاصل کرتے تھے. یوں کہیے کہ یہ سب سے پہلا جامعہ تھا، سب سے پہلا مدرسہ تھا، سب سے پہلی درسگاہ تھی صحابہ کرام کی مدینے کی، مکہ مکرمہ میں دار ارقم یہ سب سے پہلی درسگاہ تھی جہاں صحابہ کرام علی مردوان وہ علم حاصل کرتے تھے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے. سیدنا فاروق اعظم وہی ایمان لے آئے تھے اور 40 کا عدد پورا کیا تھا اور متمم الاربعین کے خطاب سے مشرف ہوئے تھے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الغبی
صلی اللہ تعالی علی محمد. مفتی صاحب سے ایک سوال ہے.
میرا سوال یہ ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ کے بچوں کے روپ میں خدا رہتا ہے، تو اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیں کہ اس پر کیا حکم لگے گا.
اصل میں یہ جملہ تو درست نہیں ہے بہرحال کسی صورت بھی، باقی یہ ہے کہ اب اس کی مراد معلوم کرنا پڑے گی کہ اس سے مقصود ان کا کیا ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ہے وہ رحمتیں اس بچے کے اندر ہوتی ہیں، تو اس طرح کے احتمالات برحال نکل سکتے ہیں. لیکن یہ کہ بعض اوقات اس کا جو ما قبل یا ما بعد کا جملہ ہوتا ہے وہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے کہ یہاں پر یہ باقاعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کو اس بندے کے وجود کے اندر مان رہا ہے. نعوذ باللہ، یہ سیدھا سیدھا کفر بنتا ہے، یعنی خدا کسی کے اندر موجود ہونا. تو اس لیے بہرحال یہ جملہ بولنے کی تو بالکل بھی اجازت نہیں ہے، بعض صورتیں اس کی کفریہ ہی بنیں گی کہ اس طرح بولنے کی اجازت بالکل نہیں.
یہ بتائیں کہ کبیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں اور صغیرہ گناہ کس کو کہتے ہیں، دونوں کی وضاحت بھی بیان فرما دیں.
صغیرہ کبیرہ گناہ کی وضاحت مفتی صاحب اگر بیان فرما دیں.
اصل میں ویسے تو بعض بزرگوں کے نزدیک ہر گناہ گناہ کبیرہ ہی ہے، کیونکہ گناہ کا ایک معنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہے، تو اس لیے وہ جیسی بھی ہو وہ کبیرہ بنتی ہے. بہرحال علماء نے اس میں فرق کیا ہے اور بعض نے جو ہے وہ تعداد مقرر کی احادیث کی روشنی میں، بعض نے 7، بعض نے 70، بعض نے 700، بیان کی کہ یہ کبیرہ گناہ ہیں اور ان کے علاوہ صغیرہ گناہ ہیں. بعض نے اس کا اصول بیان کیا کہ قرآن و حدیث میں جس پر وعید آئی ہو وہ گناہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے. تو مختلف اس کے فرق و تعریفیں یہ بیان کی گئی ہیں. جہنم میں لے جانے والے اعمال جو کتاب ہے اس کی ابتدا میں بھی اس کی ڈیٹیل موجود ہے. اور یہ یاد رہے کہ ہر وہ گناہ چاہے وہ صغیرہ ہو اگر صغیرہ سمجھ کے کیا جائے تو اس صورت میں وہ کبیرہ بن جاتا ہے. اسی طرح جو صغیرہ گناہ ہے وہ اصرار اس پر کیا جائے یعنی بار بار اسے کیا جائے تو وہ بھی کبیرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے.
ہاشمی اتاری دنیا پور مدینہ پور سے. سونے سونے میٹھے میٹھے پیارے پیارے مرشد کی بارگاہ میں عرض ہے کہ اگر ہم خانہ کعبہ یا مدینہ شریف میں ہوں تو ہم سے کوئی چیز مانگے ہم وہاں کہہ دیں کہ اللہ بھلا ہو, کوئی چیز دینے سے انکار کر دیتے ہیں, کہ اس میں ہمیں گناہ ملے گا یا نہیں, مہربانی کر کے اصلاح فرما دیں.
اگر کوئی سوال کرتا ہے مسجد حرام میں مسجد نبوی شریف میں تو بالکل اس کو اگر آپ دینا نہ دینے میں وہی صورتیں جو باہر ہوتی ہیں کہ کسی حق دار نے سوال کیا ہے. اب مسجد میں سوال کرنا یہ تو پھر اور اس کے مسائل ہیں, جس میں مسجدوں میں ہمارے یہاں کھڑے ہو جاتے ہیں اور اعلان کرتے ہیں. ان کو تو دینا منع کیا گیا کہ مسجد کے سائل کو ایک پیسہ دیا تو باہر نکل کر 70 پیسے 70 ایک روپیہ دیا تو 70 روپیز باہر نکل کر بھی خیرات کرے. اس کو مسجد کے سوال کرنے والے کو کیوں دیا؟ تو یہی مسجد نبی میں تو اور سخت ہو جائے گا, اسی طرح مسجد الحرام میں اور بھی سخت ہو جائے گا. تو دینے نہ دینے کے جو بھی جواز عدم جواز جو بھی جائز ناجائز کے مسائلے وہ اپنے وطن کے مقابلے میں وہاں زیادہ سخت ہے حرم طیبین میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
یوٹیوب بھلا کرے گا یہ کہنے میں حرج نہیں ہے, دعا دی اس کو.
یوٹیوب سے سوال ہے, حرمین شریف کے پہاڑوں پر گھاس کا اگنا کیا قیامت کی نشانی ہے؟
احد شریف کے گھاس کھانے کی تو حدیث میں ترغیب موجود ہے, تو آج کل تھوڑی اگنی شروع ہوئی ہے گھاس, اس وقت گھاس اگتی تھی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. وسیم بھائی یوٹیوب سے سوال کر رہے ہیں, آپ نے فرمایا کہ اللہ کو اوپر والا نہیں کہنا چاہیے, لیکن ہم سنتے ہیں کہ معراج کی رات ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عرش پر اللہ پاک سے ملاقات کرنے گئے, تو اس سے کیا مراد ہے؟ عرش تو اوپر ہے.
تو ملاقات کرنے عرش پر گئے یہ تو عوام کہتے ہوں گے, عرش پر گئے, باقی اللہ تعالی کا دیدار کہاں کیا اس کا تو تذکرہ نہیں ہے نا. ایک اعلیٰ حضرت کے اشعار بھی اس میں تو ہے, خیرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے گما سے گزرے گزرنے والے پڑے ہیں یہاں خود جہت کو ڈالے کسے بتائے کدھر گئے تھے. خیرد من عقل, عقل سمجھ کو کہہ دو کہ اب ہتھیار ڈال دے, اب سوچے نہیں, کہ گمان یعنی خیال سے بھی ورا الورا دور دور نکل گئے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں گئے, یعنی پڑھے یہاں خود جہت کو ڈالے, جہت مانے سمت ڈائریکشن, کہ تو ڈائریکشن بھی نہیں ہے نہ اوپر نہ نیچے نہ دائیں نہ بائیں. تو اس طرح مطلب یہ کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ اللہ تعالی کی زیارت سے مشرف ہوئے اپنے سر کی آنکھوں سے, اب کس طرح دیکھا کیسے دیکھا اب یہ سب سوچنے والی چیزیں نہیں ہیں, ماننے والی چیزیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد.
حج کے اسباب آقا بنا دو مجھ کو میٹھا مدینہ دکھا دو مژدہِ جاں فضا اب سنا دو سوئی تقدیر میری جگا دو حج کے اسباب آقا بنا دو جھوم کر گر اسباب آقا بنا دو مجھ کو عرفات کے پھر مناظر از پائے غوث اعظم دکھا دو حج کرے کاش عطار یہ سعادت رسول خدا دو حج کے اسباب آقا بنا دو
چل مدینہ کا پور بہار موسم ہے اور الحمدللہ پچھلے ہفتے سے جو چل مدینہ بلکہ دو ہفتے ہو گئے چل مدینہ کے حوالے سے اسلامی بھائیوں کی کوششیں صد کروڑ مرحبا ایک اسلامی بھائی کا پیغام میں نے سنا اور امیر سنت نے جو بیان کیا نا کہ وہ اسلامی بہنوں کے مدنی انعامات اتنے ہوں گے تو وہ چل مدینہ کی سعادت پا سکتی ہے مطلب کوشش ہو سکتی ہے تو ان کے محرم کے بھی اتنے مدنی انعامات یعنی 66 مدنی انعامات ہوں تو ایک اسلامی بھائی کا بڑا رقت بھرا سوز بھرا اور تڑپتا ہوا پیغام میں نے سنا کہ میرے گھر والے مجھے یہی کہہ رہے ہیں کہ میرا تو مدنی انعامات پر عمل ہے آپ کا نہیں ہے تو کیا میں آپ کی وجہ سے چل مدینہ کی سعادت سے محروم ہو جاؤں گی اور وہ بےچارے تڑپ کر انہوں نے پیغام دیا کہ میں بس میں نے مدنی انعامات کا رسالہ بھرنا شروع کر دیا ہے مجھے تھوڑا سا وقت دیں میں نہیں چاہتا کہ میری وجہ سے میرے گھر والے بھی رہ جائیں تو وہ ماشاء اللہ ان کی تڑپ بھی سامنے آئی مدنی انعامات پر گویا کہ ایسا لگتا ہے کہ شاید فکر مدینہ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے تو ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے شاید مدنی انعامات کے عاملوں میں امید ہے کہ اضافہ ہو جائے گا لیکن اب اسلامی بھائی اپنی درخواستیں دینا چاہتے ہیں آپ سے مطالبہ کرنا چاہتے ہیں اب کریں تو کیسے کریں کہاں کریں کس سے کریں کدھر کریں کون سا ذریعہ استعمال کریں تو اس معاملے میں کیا فرماتے ہیں آپ तड़प तो बढ़ रही है इस्लामी भाइयों की और ठीक ठाक तड़प बढ़ रही है और मुल्क और बैरून मुल्क से अभी यूके के इस्लामी भाई तुर्की में जमा हुए थे, वो भी कह रहे थे अब हमें चल मदीना होना है, अब हम चल मदीना की दरख्वास्त किधर दें, कहाँ दें, कैसे दें। ये देखिए आप, ये फारुखाबाद जिला शेखुपुरा पंजाब पाक वारसी काबीना में आशिकान रसूल, ये भी बेचारे गमजदा दिल लिए ये भी हाजिर है, हाजी याफूर भी यहाँ मौजूद हैं। अब जाहिर है कि सबको आरजू लगी है, तमन्ना लगी है चल मदीना। ये जो हमारे नाजरीन में से एक तादाद होती होगी, शायद ही नहीं, इस बात का अंदाजा नहीं होता होगा कि ये क्या है। असल में एक माजी से एक सिलसिला चला आता है कि एक जज्बा होता है कि मैं अपने मुर्शिद या अपने बुजुर्गों के साथ सफर मदीना की सादत हासिल करूं, इनके साथ हज करूं। क्योंकि वो एक बड़ा मशहूर शेर है जो आम लोगों ने भी सुना होगा कि किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया वरना कहां मैं और कहां ये रास्ते पेचीदा पेचीदा। तो जब औलिया कराम बुजुर्गाने दीन पीरो मुर्शिद का साथ होना तो ये जो राह है वो किसी का बड़ा प्यारा शेर है, ये राह है हक है संभल के चलना, यहाँ है मंजिल कदम कदम पर, पहुंचना दर पर तो कहना आका सलाम लीजिए गुलाम आया। तो रहनुमा साथ हो तो ये मंजिलें तय करने का एक अपना लुत्फ होता है। तवाफ काबा जमजम शरीफ है अरफात के मैदान में, फिर बुजुर्गों के साथ बैठकर दुआएं होना, आदाब इश्क और मोहब्बत की बातें, ये सारी इस सफर का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो दुनिया भर में एक तादाद है आशिकान रसूल की, इस्लामी भाइयों की, इस्लामी बहनों की, जिनकी ये बरसों से पुरानी ख्वाहिश थी कि अमीर सुन्नत हज को जाएं और हम भी वो ये सादत हासिल करें। तमन्ना तो वैसे मदीने जाने की होती है, मदीने को जाएं ये जी चाहता है, मुकद्दर जगह ये जी चाहता है, लेकिन साथ साथ ये एक बड़ी तमन्ना होती है कि अमीर सुन्नत यानी पीर मुर्शिद के साथ जाएं तो उसकी एक बात ही कुछ और होती है। ये अब जब काबे पर पहली नजर पड़े तो ये आगे हों और हम भी वहां हाजिर हों, मदीने पाक में हाजिरी हो तो इनके दामन में चुपकर बारगाह रिसालत में हाजिरी हो रही है। तो ये सब बातें, तो ये तमन्ना है कि हम अमीर सुन्नत के साथ सफर मदीना की यानी हज की सादत हासिल करें, जिसे दावत इस्लामी के इश्क और मोहब्बत भरी एक इस्तिलाह है चल मदीना। तो ये चल मदीना का एक तस्वुर है कि हम अमीर सुन्नत के साथ हज को जाएं। माशाल्लाह पिछले साल अमीर सुन्नत तकरीबन 16 साल के बाद हज पर आपने सफर इख्तियार किया और उस वक्त भी दुनिया भर से आशिकान रसूल ने पहुंचने की कोशिश की, रابطे किए और पहुंचने वाले पहुंच भी गए। अब इस बार तकरीबन 4-5 माह कमोबेश 5 माह पहले ही ऐलान हो गया है कि इस बार मेरा अमीर सुन्नत फरमाया कि सफर मदीना का जहन है। तो अब इस्लामी भाई इस्लामी बहने चाहते हैं कि हम भी सादत हासिल करें। अब आप तक कैसे ये अपनी दरखास्त पहुंचाए कि हमें भी ले चलो, अब ये नजर तो आ रहे रोते धोते हुए, तो क्या ये पहुंच गए दरखास्त?
मेरी दरखास्त और मुझसे दरखास्त, मैं क्या हूँ? मेरे लिए दुआ करेंगे, मेरे भी असबाब हो जाए हाजिरी के, जाहिरी बातें नहीं असबाब हो जाए और मैं भी आका की गलियों में पहुंच जाऊं, सबसे सबसे गुंबद के साय में मेरी हाजिरी हो जाए। वही इन रोने वालों का सदका मुझे भी नसीब हो जाए।
फिर काफिला इलाही बने चल मदीना का, फिर काफिला इलाही बने चल मदीना का, अहमद रजा का वास्ता या रब्बे मुस्तफा, अहमद रजा का वास्ता।
مصطفیٰ
سب اہل خانہ ساتھ ہوں اور کاش چل پڑے سب اہل خانہ ساتھ میں ہوں کاش چل پڑے سوئے مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ مدینہ قافلہ یا رب مصطفیٰ دیوان مصطفیٰ کے میرے ساتھ ساتھ ہو آقا دیوان مصطفیٰ کے میرے ساتھ ساتھ ہو چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ چل دے مدینے قافلہ یا رب مصطفیٰ
ماشاءاللہ اسلام بھائی یہ بزرگ اسلام بھائی اب یہ تو مدنی انعامات کا رسالہ بھی دکھا رہے ہیں آپ کو اور ماشاءاللہ تڑپ بھی کچھ نظر آ رہی ہے ان کی تڑپتا ہوا منظر ہے بزرگ بھی ہیں بزرگوں سے آپ کو محبت بھی بہت ہے اور ان کے حوالے سے بھی آپ سوچتے رہتے ہیں حاجی یافور ان کے ساتھ اسلام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں فاروق نگر میں بھی کافی تڑپ نظر آ رہی ہے تو اب یہ کہ کیا کرے کیا اب ہم لوگ اب آپ نے اتنے مہینوں پہلے بول تو دیا ہے اب لگتا ہے یافور بھائی کے پاس مائک نہیں ہے
بزرگوں کو بھی لے جانا ہے
اب یہ بےچارے آپ دیکھیں یہ ان کو دیکھیں
ہمدردی ہونی چاہیے
ان کا انداز دیکھیں مدنی انعامات کے رسالہ بھی انہوں نے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے اب مدینہ تو سب نے دیکھنا ہے نا بابا
بے قراری بھی ہے بے قراری بھی ہے مدنی انعامات 72 میں 66
66 فائنل ہے
66 72 میں سے 92 دن عمل کرتے کرتے گزر چکے ہوں یہ بھی تو ترکیب ہے نا بے قراری میں تو یہ لگتا ہے پاس ہو جائیں گے
ارے ارے
مدنی انعامات کی تعداد میں پتا چلے گا جب بولا بتائیں گے تو ابھی تک تو ایک بھی نہیں آیا میرے پاس پیغام کے میرے پاس 66 مدنی انعامات کو 72 میں سے 66 ہو چکے ہیں اور مجھے چل مدینہ ہونا ہے
کیسے ہیں ہوں گے تو صحیح نا ایسا تو نہیں ہے کہ نہیں ہوں گے ایسے ہوں گے تو صحیح اور وہ آپ تک اب پیغام کیسے پہنچائیں
مدنی انعامات کی مجلس سے تصدیق کروا کر کہ ہاں وہ اس کا 92 دن سے عمل ہے اور وہ مجھے پیغام تو آوے نا تو ایک بھی نہیں ہے میں نے کہا تھا 12 مل جائے ابھی تو ایک بھی نہیں ملا تو 12 کیسے ملیں گے یہ مدنی انعامات والے خالی باتیں کرتے ہیں سب
تو یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی امید ہو کہ شاید مطلب کوئی 66 سے نیچے کوئی ایسا ڈسکاؤنٹڈ مدنی پیکج آج کل آپ نے مدنی پیکج بھی تو اناؤنس کیے ہوتے نا کوئی ایسا ڈسکاؤنٹڈ مدنی پیکج ہوگا کہ 66 سے نیچے بھی آ جائے تو ہم آگے بڑھیں گے
اللہ کے بندے اپنے کھلا کانٹا چھوڑیں گے تو 12 ہوائی جہاز بھی کم پڑیں گے یہ سارا بھر دیں گے اچھا پھر اس میں جو غریب بڑے ہیں وہ پیچھے رہ جائیں گے اب آج کل تو سنا 5-5 لاکھ روپے تو ہمارے یہاں 5 لاکھ روپے ہو گئے حج کے سنا ہے تو یہ غریب بےچارے جن کے 66 ہوں گے تو وہ بڑھیں گے آگے کیسے کاوڑیے کہاں سے لیں گے پیسے کہاں سے لیں گے مالدار آئے گا جس نے مدنی انعامات کا نام بھی نہیں سنا ہوگا وہ ہوائی جہاز میں چڑھ جائے گا بھاگ کے تو اس کو کیا کرنے لے جا کے تو آزمائش میں ڈالے گا اپنے کو نیک اعمال پر مشتمل ہے. ادھر ادھر کی باتیں تھوڑی اس میں پڑھ کے دیکھو تو صحیح, بھلے اسباب نہ بھی ہو مدنی انعامت تو اللہ کی رضا کے لیے عمل ان میں کرنا ہے. بہتر میں سے 66 اسلامی بھائیوں کے اور 66 والے کے گھر میں کوئی ایسی محرمہ اسلامی بہن ہو یا بچوں کی امی ہو جس کے 63 میں سے 60 ہوں, چلو 63 میں سے 58 ہوں
جی,
اس کی بھی ترکیب ممکن.
مدنی انعامات کے نوید باپو جو ہیں ان کا پیغام ابھی آیا ہے
میرے پاس
کہ 500 اسلامی بھائیوں کے نام آ چکے ہیں 66 مدنی انعامات کے حوالے سے.
مدنی مذاکروں میں تو میری شرکت کی نیت ہے.
سبحان اللہ,
مدینہ باب المدینہ,
کیا بات ہے مدینے کی. مرشد کی آمد, مرشد کی آمد,
مرحبا,
پیارے بابا کی آمد,
مرحبا.
یعنی 6 مدنی مذاکرہ یہاں سے آپ تشریف یہاں میں فیضان مدینہ میں ہوں گے آپ. کیا بات,
نیت تو ہے میری
تو بھی یہ روزانہ روزانہ چل مدینہ کی پھر محفلیں بھی جمیں گی
ہو گئے تو حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ. غریب نواز کا عرس باب المدینہ میں جو منانے کا مزہ آئے گا وہ اپنی جگہ پر ہے دیوانوں کے ہجوم میں.
تو یہاں تو روزانہ بھی چل مدینہ کی محفلیں جمیں گی خصوصی مدنی مذاکروں میں, تو پھر دیوانے پہنچ جائیں گے آپ کے پاس کیونکہ 66 والوں میں سے 500 کے نام تو آ گئے ہیں مدنی انعامت کی مجلس کے پاس.
تو وہاں 66 والے پانچ سو آ گئے
جی, نام نام آ گئے جی.
کیا بات ہے, چلو تو پھر ہوائی جہاز بہت ہے اپنے ملک میں یار. ہاں تو بہت ہوائی جہاز ہے.
حاجی عبد الحبیب کا پیغام آیا ہے کہ پرائیویٹ پیکج جو ہے نا یہ 570,000 سے شروع ہوگا.
پانچ لاکھ ستر ہزار
پرائیویٹ پیکج
شروع ہوگا, 570,000 سے پیکج
پرائیویٹ اور گورنمنٹ پیکج بتا رہے 430,000
پونے 6 لاکھ تقریباً. گورنمنٹ کا پیکج جو ابھی آج کل ہے شاید یہ 430,000
کہاں کا من سب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت کہاں کا من سب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جن کو آپ چل مدینہ جن خوش نصیبوں کو فرمائیں گے ان کے بارے میں جیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جناب بے قراری اور 66 مدنی انعامات اسلامی بھائیوں کے اور پھر الگ الگ, لیکن مطالبہ کرنے کے لیے تو 66 کا مدنی انعامات کا ہونا ضروری نہیں ہے نا بھائی. نہیں ہے مدنی انعامات پر عمل تو درخواست تو وہ بھی کر سکتا ہے نا کہ بھائی میرے کو چل مدینہ کر دو.
اب مدینہ شریف کی حاضری کا وہ اذن مانگنا بارگاہ رسالت میں تو سبھی مانگیں گے سر, اس میں تو کوئی پابندی نہیں ہے. اگر کوئی چل مدینہ کا مطالبہ کرتا بھی ہے تو سر اس پر تو پابندی ڈالنے کا کوئی مانا نہیں ہے, سب کو بارگاہ رسالت میں فریاد کرنی چاہیے, درخواست ڈالنی چاہیے کہ آقا بلانے. اب مجھے تو دیکھو آپ لوگ بولتے دیوانگی میں, میرا اپنا ٹھکانہ ہے نہیں, پتہ نہیں میرا کیا ہوگا، زندگی کا بھی کوئی بھروسہ نہیں ہے، صحت کا بھی کچھ پتہ نہیں ہے، اسباب میں سب شامل ہے، سب سے پہلا تو عمر، یہ سبب کہ زندہ بھی رہوں، پھر دوسرا سبب صحت، یار بغیر صحت کے بھی آدمی کیسے جائے، خدا نخواستہ کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا جس میں سفر کے قابل نہیں رہتا، تو اس طرح کے کئی اسباب ہوتے ہیں،
اللہ آپ کو صحت دے، تندرستی دے، سلامتی دے،
میرے بھی اسباب ہو جائیں،
ہمت دے، طاقت دے،
آمین،
آپ کے بھی ہو جائیں جو سفر کرنا چاہتے ہیں، اللہ ان کے بھی اسباب اپنے غیب سے مدد فرمائے، سب کی مدینہ مدینہ ترقی ہو جائے، اب تو ماشاء اللہ آپ نے زبردست خوشخبری بھی سنا دی ہے، چھ مدنی مذاکرے یا سات جو بھی ہوتے ہیں، پہلی رجب المرجب سے چھ رجب المرجب تک کے جو عرس غریب نواز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے
شروع کریں گے انشاءاللہ،
تو یہ ماشاءاللہ اس میں تو میرے میں لگتا ہے کہ روزانہ ہی چند مدینہ کی محفلیں ہوں گی
اخرا، ہاں مطلب ذکر مدینہ میں مزہ کیوں نہیں آتا،
یہ پنجاب وغیرہ آ گیا تو یافور بھائی کو جوش آ گیا،
ہوں گے مدینے کے
یافور بھائی کو جوش آ گیا، اور یہ کوئی چھ سات ٹرینیں لے کر آ گیا،
تو عاشقان مدینہ آ کر وہاں جمع ہوں گے، اللہ کرے گا تو آپ کوشش کریں گے، تو دنیا بھر کے عاشقان مدینہ کو دعوت ہے، چھ دن آ کر مدنی مذاکرے میں پڑے رہو، عالمی مدنی مرکز میدان مدینہ میں،
یا حاجی یافور سن رہے ہیں،
مدینہ کرتے رہیں گے،
حاجی شاہد سن رہے ہیں،
نواز کے صدقے میں کرم ہو جائے گا،
نہ جانے کہاں کہاں عاشقان رسول سن رہے ہیں، سب پہنچ گئے یہاں ٹرینیں بھر بھر کر کہ امیر سنت آ رہے ہیں، اور چلو پھر ہم چل مدینہ کی کوئی صورت نکالتے ہیں، کاش بس
ٹرینیں چلا دیں،
ہاں یافور یافور ہے، یافور تو یافور ہی ہے نا،
غریب نواز ایکسپریس
اتنا بڑا، مطلب اب تو صوبہ بھی ہے یافور بھائی کے پاس، پاکستان کے چھ صوبے ہو گئے، اور چھ کے چھ اراکین شورا ہیں، اگر یہ چھ کے چھ سن رہے ہیں، ہر صبح نگران ہر ہر رکن شورا بولے گا کہ میں مطلب میں اپنا صوبہ لے کر پہنچوں گا، یکم رجب المرجب کو میں چل مدینہ کرواؤں گا، دو کو وہ کرائے گا، تین کو وہ کرائے گا، تو چھ کے چھ صوبائی نگران جو ابھی بنے ہیں، انہوں نے چھ راتیں لے لی یہاں سے، اور یہ لے کر آ گئے اپنے صوبوں کے اسلام بھائی، اور یہاں حاجی امین بےچارے بیٹھے ہوئے، ایک صوبہ ان کے پاس ہے، حاجی امین بولیں گے کہ بس باب المدینہ ہوگا نا، میں ہوں گا، میں تو روزانہ مطلب کہ بیٹھ جاؤں گا اپنے پورے باب المدینہ اور پورے صوبے کو لے کر، تو یہ بھی دیکھا جائے گا، آپ دیکھ لیں، آپ نے چھ تاریخوں کا کہہ دیا ہے اور یہ ساری دنیا نے سن لیا ہے، اور چل مدینہ کا مدنی موسم چل رہا ہے، اور یہ سارے دیوانے آ گئے چل مدینہ کرتے ہوئے، پھر آپ دیکھ لینا،
تم ہو تو پھر خوف کیا،
اور یہ سارے دیوانے جی انشاءاللہ، اب تو تمام عاشقان غریب نواز کو یہ زبردست خوشخبری ملی گئی ہے کہ امیر سنت انشاءاللہ یہ رجب المرجب کے چھ مدی مذاکروں میں یہاں بنفس نفیس فیضان مدینہ میں جلوہ فرما ہوں گے، اور چل مدینہ کا موسم بہار بھی ہے، تو اب دیکھیے کیا ہوتا ہے، شاید اسی میں لگتا ہے کہ عملی چل مدینہ کو ہو سکتا ہے کہ اسی مطلب کہ آپ کی آمد پر کوئی چل مدینہ کے دروازے بھی کھل جائیں، کوئی مطلب ٹیسٹ بھی ہو جائے، امتحانات بھی ہو جائیں، اور پاس بھی ہوتے رہے، اور چل مدینہ بھی ہوتا رہے، نہ جانے کیا کیا ہو جائے، سمجھ نہیں پڑتی،
انشاءاللہ آ کر کچھ لوگ دروازہ تو کھولنے کی نیت ہے، اب مجھے میرے وہ 66 والے ملیں گے، اب آپ 500 بولتے ہو، اب بن میں مور ناچے کون دیکھے، مجھے زیارت دو، کون ہے جس کے پاس اسباب بھی ہونے چاہیے، اب آگے رونے دھونے کی تو ڈر ہے، کسی پر پابندی ہے نہیں، یہ تو آقا کی یاد میں رونا تو اس سے بڑی سعادت کیا ہے، یاد نبی میں رونے والا ہم دیوانوں کو لاکھ پڑایا ہو وہ پھر بھی اپنا لگتا ہے، تو اسباب والے آئے نا کہ جن کے پاس پیسے ہوں اور 66 مدنی نہ ہوا تو وہ بے قراری کی سوغات لے کر پہنچے گا تو انشاءاللہ دیکھی جائے گی. ویلو تو پہلو اب 12 ہو گئے پھر اس کے بعد دیکھی جائے گی.
بابا ہند سے نیپال سے مختلف شہروں سے بھی پیغامات آ رہے ہیں. ہاں جی امتیاز نیپال میں ہے. پنجاب سے بھی میسیجز آ رہے ہیں کہ ہم بھی امیدوار ہیں.
ماشاءاللہ
مفتی صاحب تھوڑی دیر پہلے فرما رہے تھے چل مدینہ کے حوالے سے. مفتی حسان صاحب
جی امتیاز پرانے امیدوار ہیں بیچارے. مگر یہ کہ میں نے تو ترکیب بتا دی ہے نا, 66 مدنی انعامات لے کر جو بھی آئے سب دیوانوں کو دعوت عام ہے.
سوال چلائیے.
بنا نیا سے بات کر رہا ہوں. ہمارا سوال یہ ہے کہ اگر بلی گھر میں دودھ پڑا ہے اس میں منہ ڈال دے تو کیا وہ دودھ پینے کے لائق ہے کہ نہیں؟
دودھ کیا مشکوک کہیں گے نا اس کو؟ مفتی صاحب جواب دیں گے.
مشکوک نہیں ہے, باقی ہے لیکن بہرحال اب طبیعت اس کو چاہے گی نہیں پینے کے لیے تو بہتر ہے کہ وہ اسی کو پلا دے یا کسی اور کو پلا دے.
پینا چاہے تو پی سکے گا
جی.
وہ جھوٹے میں نا مکرو لکھا ہے, کیا لکھا ہے
جی؟ یعنی وہ جی اس کو معاف رکھا ہے. مشکوک تو وہ کچر وغیرہ کے کچر وغیرہ کا جو جھوٹا ہوتا ہے وہ ہوتا ہے.
بلی کا معاف ہے. اب وہ واقعی دل تو کرے تو کرے, دل کرے تو پینا چاہے تو منع بھی نہیں ہے.
کراہت ہے اس میں, بچنا چاہیے اس سے. لیکن یہ کہ چونکہ یہ اس میں ہر جو واقع ہوتا تھا اس لیے اس کو معاف رکھا گیا ہے.
جی اب بلی پیے نا تو مشورہ ہے اس کو پینے دیا جائے, بغایا نہ جائے, اسی کو پلا دو. یہ بھی اگر اچھی نیت ہوگی تو ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی,
صلی اللہ تعالی علی محمد. عامر رضا پوچھ رہے ہیں کیا چاول کھانا حدیث پاک سے ثابت ہے؟ یہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا دنیا اور آخرت کے کھانوں کا سردار گوشت ہے پھر چاول. اس کو امام سخاوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ضعیف کہہ کر نیز مقاصد الحسنہ پر بھی نقل فرمایا ہے. یہ
ضعیف روایت فضیلت کے باب میں معتبر ہوتی ہے. گوشت جنت کے کھانوں میں پہلے نمبر پر اور دوسرے نمبر پر چاول ہے. سبحان اللہ ماشاءاللہ انشاءاللہ جنت میں آقا کی قدموں میں بیٹھ کر گوشت بھی کھائیں گے چاول بھی کھائیں گے انشاءاللہ. اور سب سے پہلے کیا کھائیں گے جواب دیجئے.
جی باپو
جی
جواب
جواب دے سے لینا.
میری برادری کو چل مدینہ ہونا ہے نا تو آج میری برادری کو پوچھ لیتے ہیں کہ جنت میں پہلے کیا کھائیں گے پھر یہ طے کریں مدینہ میں کیا کھانا ہے. راستے میں رائے مدینہ میں مدینہ کی مچھلی انشاءاللہ.
آپ کی برادری سے مراد کتنے عمر والے ہیں؟
اس میں بھی کوئی اشارہ ہے.
السلام علیکم بابا. السلام علیکم
جی. وعلیکم السلام.
محمد سہتار
رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
محمد سہتاری 60 سال
عمر.
عمر 60 سال جی. کیا کھائیں گے؟ مچھلی کی گلے جی.
جنت میں سب سے پہلے
مچھلی
کون سی غذا کھائیں گے؟
مچھلی کی گلے جی. جی ہاں
ماشاءاللہ مچھلی کی کلیجی کا کنارہ جنت کی سب سے پہلی غذا ہوگی. جواب درست مان لیا جاتا ہے.
انشاءاللہ مدنی باکس آپ کو انشاءاللہ پیش کیا ہے.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی
صلی اللہ تعالی علی محمد
فرمان مصطفی
صلی اللہ تعالی
علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ العلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. جس نے تین مرتبہ پڑھا اس نے گویا شب قدر حاصل کر لی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم. صلوا علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علی محمد. دعائے عطار
دعا سنانے لگے تھے. جمعہ مبارک. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جو کوئی اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے یا چپ رہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا الہی جو کوئی رسالہ میٹھے بول کے 48 صفحات پڑھ یا سن لے اس کے اخلاق میٹھے بنا دے. آمین مجاہد نبی جل امین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. مدنی چینل دیکھتے رہیے.
الحمدللہ گزشتہ جو مدنی رسالے کا
رسالہ ہے میٹھے بول 48 صفحات اس کے پڑھنے انشاءاللہ عزوجل.
اور الحمدللہ امیر صلی اللہ تعالی علی محمد امیر السنت نے جو رسالے پڑھنے کی ترغیب ارشاد فرمائی ہے تو الحمدللہ اس کا جو ہدف امیر علیہ سنت نے اسلامی بھائی اور اسلامی بہنوں کو دیا وہ 11 لاکھ, کیونکہ 7,86,000 یہ گزشتہ ہفتے مکمل ہوا تھا تو امیر علیہ سنت نے اب 11 لاکھ کا ہدف عطا فرمایا. تو اس ہفتے کا جو رسالہ تھا 40 روحانی علاج, تو اس کو جو پڑھا یا سنا گیا پاکستان میں اسلامی بھائیوں کی تعداد 4,71,484 یعنی 4,71,484 اور پاکستان میں اسلامی بہنوں کی تعداد 3,48,423 3,48,423 اوورسیز بیرون ملک اسلامی بھائی 51,704 اور اوورسیز اسلامی بہنیں 53,170 یعنی امیر علیہ سنت کے ہدف 11 لاکھ کو پانے کے لیے اس ہفتے جو کارکردگی ہوئی رسالے کی وہ 9,24,781 9,24,781
ماشاء اللہ. اب دیکھو اس بار میٹھے بول ہے, میٹھے بول میں ہم لوگ ہیں پیچھے. طوطا تیکھی مرچی کھا کر میٹھا بولتا ہے, اب بندہ مٹھائیاں کھا کھا کے کڑوا بول رہا ہوتا ہے. اب میٹھے بول دیکھو کون کون پڑھتا ہے. وہ 11 لاکھ کا ہدف اللہ کرے میرا پورا ہو جائے.
جب انسان پھل کی دکان پر پھل لینے جاتا ہے نا تو پھل کی دکان پر کھڑا ہو کر دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میٹھا کون سا ہے, تو ہر شخص پھل خریدتے وقت میٹھے پھل کا انتخاب کرتا ہے. تو جس طرح پھل خریدتے وقت میٹھے پھل کا انتخاب کیا جاتا ہے اسی طرح بولتے وقت میٹھے بول کا انتخاب کرنا چاہیے.
حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں، اور جو مجلس سے خیر ہو مجلس سے ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مول لگا دی جائے گی. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرك واتوب اليك. سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. صلوا على الحبيب
صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. يوم قفل مدينه آ رہا ہے،
ماشاء اللہ پہلی پیر اسلامی مہینے کی یوم قفل مدینہ مناتے ہیں اسلامی بھائی. الحمدللہ آنے والی پیر جو ہے یہ یوم قفل مدینہ ہے، کیونکہ یہ مدنی ماہ اسلامی مہینے کا کی پہلی پیر فرسٹ منڈے ہے، تو اس میں کل اتوار غروب آفتاب سے سورج ڈوبنے سے انشاءاللہ یوم قفل مدینہ ڈے شروع ہو جائے گا، جو کہ منڈے کے سورج ڈوبنے تک رہے گا. تو تمام عاشقان رسول یوم قفل مدینہ ضرور منائے. اس میں یہ کہ بری بات تو ہمیشہ بری ہے، بولنی نہیں ہے، فضول باتیں بھی نہیں بولنی ہوتی، لیکن فضول باتیں بہرحال یہ کہ کوئی بولتا ہے گناہگار نہیں ہے، اگرچہ اس میں بھی نقصانات تو ہیں. تو فضول باتوں سے بچنے کی عادت بنانے کے لیے یوم قفل مدینہ منائیے، تاکہ بری باتوں سے بھی بچا. تو ورنہ فضول بولتے بولتے پھر بندہ بری باتوں میں جا پڑتا ہے، اور بعض اوقات اس کو پتہ نہیں چلتا. کام کی بات کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن جتنا ہو سکے کام کی باتیں لکھ کر اور اشارے سے کی جائیں، خاص کر یوم قفل مدینہ میں، تاکہ عادت پڑے.
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
خاموش شہزادہ اس میں پڑھنا ہوتا ہے یوم قفل مدینہ میں، پڑھ لیں یا سن لیں. بولتا رسالہ بھی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے آپ حاصل کر سکتے ہیں.
امیل سنت انشاءاللہ
اس طرح یہ کہ سنیں گے تو بھی آسانی ہوگی، چند اسلامی بھائی مل کر بھی اجتماعی طور پہ پڑھ یا سن سکتے ہیں رسالہ. تو رسالہ پڑھنے کی برکتیں یہ ہے کہ باتیں تازہ ہو جائیں گی، ریپیٹ ہو جائیں گی، اور مزید قفل مدینہ کا ذہن بنے گا. اللہ کرے کہ پوری زندگی ہم کو قفل مدینہ نصیب ہو جائے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جز اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہلہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب يا رب المصطفى. آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک جو نامہ اعمال میں نیکیاں ہیں، اور جو اسلامی بھائی مدنی چینل کے ناظرین مجھے اپنی نیکیاں ارسال کریں، ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اپنے کرم کے شایان شان ہمیں اس کا اجر عطا فرما. یہ تمام ثواب ہماری جانب سے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرما. بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مزید ان کو بھی پہنچا. جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المومنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام شہدائے بدر، شہدائے احد، کل مومنین و مومنات، مسلمین و مسلمات، بالخصوص سیدی مرشدی غوث اعظم، امام اعظم غریب نواز، امام غزالی، امام اہل سنت، صدر الشریعہ قطب مدینہ، مفتی دعوت اسلامی حاجی مشتاق، حاجی زمزم، دعوت اسلامی کے تمام مرحوم مبلغین و مبلغات کو اس کا ثواب پہنچا. یا اللہ، اس مدنی مذاکرے میں شرکت کی برکت سے ہم سب کی بے حساب مغفرت فرما، ہماری بھی مغفرت ہو، ہمارے ماں باپ بھی بخشے جائیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری امت کی مغفرت فرما. یا اللہ، ہمیں نیک بنا، پرہیزگار بنا، سچا عاشق رسول بنا، گناہوں سے سچی نفرت عطا ہو، نیکیوں سے محبت ہو، یاد مدینہ میں رونے والی آنکھیں نصیب فرما، مدینے کی یاد میں تڑپنے والا دل نصیب ہو. اے اللہ، ہمیں اس سال حج کی سعادت نصیب فرما، ہمیں اس سال میٹھا میٹھا مدینہ بھی دکھا دے. یا اللہ، ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور ہوں، تنگ دستیاں دور ہوں، بے روزگاریاں دور ہوں، گھریلو ناچاکیاں دور ہوں، بے اولادگیاں دور ہوں، آپس کے لڑائی جھگڑے دور ہو جائیں، پیار محبت امن ہمیں نصیب ہو جائے، ہمارے اخلاق اچھے ہو جائیں، کردار ستھرا ہو جائے، ہم ملنسار بن جائیں، خوش اخلاق بن جائیں. اے اللہ، سنتوں کا ہمیں عامل بنا دے، ہمیں اپنی پسند کا بندہ بنا لے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہم سے راضی ہو جا. عبادت کی توفیق دے، پانچوں نمازیں جماعت کے ساتھ ادا کریں، تلاوت بھی کریں، ذکر و اذکار بھی کریں، درود و سلام بھی کثرت سے کرنے والے بن جائیں. یا اللہ، ایمان کی سلامتی ہمارا مقدر ہو، نزا میں بھی ایمان سلامت رہے، قبر میں بھی ہمیں جنتی نعمتیں عطا ہوں، ہماری قبر کو بھی جنت کا باغ بنا. اے اللہ، بری موت سے بچا، بری موت سے بچا، بری موت سے بچا. کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی.
لاج
Oh,
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا إله إلا الله محمد رسول الله حسنة وقنا عذاب النار اللهم بلغنا رمضان بصحة وعافية إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بحق لا إله إلا الله محمد رسول
فیضان مدنی مصطفی فیضان عطار مرشدی عطار پر مرشد کی آل پر
نور کی برسات
خوف خدا مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ خوف خدا عشق مصطفیٰ علم و عمل اصلاح معاشرہ فقہ شریعت و طریقت کا ہے مجمع مدنی مذاکرہ مدنی مذاکرہ